बारह الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد انشاءاللہ سورہ یوسف کا ہم آغاز کر رہے ہیں اور یہ سورت ہے جس میں نام اور موضوع میں مطابقت ہے. نام بھی یوسف ہے اور بارہ میں سے گیارہ رکوعوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قصص النبیین کے انداز میں آ رہا ہے, یعنی ان کی زندگی کے حالات جو ہیں بیان ہو رہے ہیں. اور یہ پورے قرآن کی بالکل منفرد سورت ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ بڑا ہی دلچسپ انداز میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے. یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو مشرکین مکہ یہود کے پاس گئے, ان سے کہا بھئی ہمارے ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا, آپ بتائیں ہم کیسے معلوم کریں کہ صحیح ہے یا نہیں. تو انہوں نے چند سوالات بتائے کہ ان سوالات کا جواب معلوم کرو. ان میں ایک سوال یہ تھا کہ بنی اسرائیل تو کنعان کے رہنے والے تھے, یہ مصر کیسے پہنچے؟ تو اس کے جواب میں پھر یہ پوری کی پوری سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. اور اس میں پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو پوری زندگی ہے وہ تقریباً 15 احوال میں بیان کی گئی. تو شروع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا حال بیان ہوا ہے, پھر بھائیوں کے حسد کا حال ہے, پھر قافلے والوں کے سلوک کا حال ہے, پھر عزیز مصر کے سلوک کا حال, پھر زلیخا کے سلوک کا حال, پھر شہر کی عورتوں کے سلوک کا حال, پھر جیل کی زندگی کا حال, پھر بادشاہ مصر کے خواب کا حال, اور پھر بادشاہ مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کا حال, اور پھر بھائیوں کے راشن لینے آنے کا حال, پھر بن یامین کو روکنے کی تدبیر کا حال, اور پھر برادران یوسف کے وہاں مشورے کا حال, اور بھائیوں کا خیرات مانگنے آنے کا حال, اور معجزہ یعقوب علیہ السلام کا حال, آخر میں بنی اسرائیل کے مصر آنے کا حال. تو اس طرح یہ 15 احوال پر مشتمل جو ہے وہ ایک سلسلہ ہے پورا جس میں بیان ہو رہا ہے. البتہ کچھ باتیں ہم سمجھ لیتے ہیں اس میں. یہ کہ ایک تو اس میں خوابوں کا ذکر آ رہا ہے, تو خواب تین طرح کے جو ہے وہ بیان ہوتے ہیں. ایک ازغاث و احلام, یہ حدیث نفس یا دل کی باتیں, جو کام آدمی سارے دن کرتا رہتا ہے وہی خواب میں نظر آ جاتا. مثلا جو اسٹوڈنٹ امتحانوں کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو جب سوتے ہیں تو بھی تیاری کرتے رہتے ہیں, وہ خواب میں بھی یہی نظر آتا رہتا. تو یہ جو ہے اس طرح کے خواب ازغاث الاحلام کہلاتے ہیں. پھر دوسرے تصویر شیطانی, یعنی برے خواب جس میں ڈرامنے خواب یا کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھنے والے خواب. اور تیسرے جو الہام ربانی یا رویائے صادقہ یا مبشرات کہلاتے ہیں, یہ سچے خواب ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. اور بہرحال اس میں کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کا ذکر آ رہا ہے تو بھائی ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را, یہ حروف مقطعات ہیں, اصل معنی اللہ کو معلوم ہے. تلک آیات الکتاب المبین, یہ آیتیں ہیں ایک واضح کتاب کی. انا انزلناہ قرآنا عربیا, حکمت عربیت قرآن بیان ہو رہی ہے. بے شک ہم نے نازل کیا اس قرآن کو عربی زبان میں. لعلکم تعقلون, تاکہ تم جو ہے سمجھ سکو. تو عربی زبان بڑا میتھمیٹیکل زبان ہے, اس کے پارٹس اور سپیک بھی بہت کم ہے. اسم فعل اور حرف, یعنی ویسے تو دو ہی کو سمجھنا ہوتا ہے, اسم کو آپ پہچان لیں فعل کو آپ پہچان لیں تو جو رہ جاتا ہے وہ حروف رہ جاتے ہیں. اور بہت سائنٹیفک انداز میں اور بہت بڑی وسیع معنوں والی زبان ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شوق عطا فرمائے. یہ وہ زبان ہے جس میں اللہ نے اپنا کلام نازل کیا, اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے, اہل جنت کی زبان عربی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شوق عطا فرمائے. الحمدللہ قرآن اکیڈمی ڈیفنس میں جو ہے اس سال بھی 10 مہینے کا ایک کورس ہوگا, جس میں کوشش کی جاتی ہے کہ عربی زبان کم سے کم جو ہے وہ اتنی آ جائے کہ جب قرآن پڑھیں تو کچھ نہ کچھ سمجھ آئے. پھر آدمی جب محنت جتنی کرتا ہے تو اور زیادہ سمجھنے لگتا ہے. ماشاء اللہ کراچی میں جو اس وقت 40 سے زائد مقامات کا یہ اس طرح کے پروگرام ہو رہے ہیں, جیسے آج ہم بیٹھے, ان میں جو مدرسین ہیں ان سب نے یہی کورس کیا ہوا ہے 10 مہینے کا. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں بھی موقع دے کہ ہم اپنی زندگی میں سے یہ وقت نکالیں اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے. تو فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، اور ہم بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بہترین قصہ. اب اسے بہترین قصہ کیوں کہا گیا؟ اس میں ایک رائے یہ ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت مشابہ ہے یہ قصہ، اور اس میں گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقبل کی پیشن گوئی کی گئی. مثلا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک سچا خواب دیکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت کے آغاز میں سچے خواب دیکھے جو پورے ہو جاتے تھے. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے حسد کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے قریش کے بھائیوں نے حسد کیا، اور یوسف علیہ السلام کو جو ہے 3 دن کنویں میں رہنا پڑا، آپ کو 3 دن غار سور میں رہنا پڑا. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کنعان سے ہجرت کر کے مصر پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ پہنچے. اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی سلطنت حاصل ہو گئی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی سلطنت حاصل ہو گئی. پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شرمندہ ہوئے، اور وہ انہوں نے آپ سے معافی کی درخواست کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو سب کو معاف کر دیا. بالکل یہی معاملہ یہاں پر بھی ہوا کہ فتح مکہ کے موقع پر قریش کو اپنی حرکتوں میں شرمندگی اٹھانی پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ میں انہیں معاف کیا جن الفاظ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا. تو اسی طرح یہ کہ یوسف علیہ السلام بالآخر غالب رہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر جو ہے وہ غالب رہے. تو اس حوالے سے اسے کہا گیا کہ نحنو نقص علیک احسن القصص، اور بے شک ہم بیان کرتے ہیں آپ پہ ایک بہت ہی عمدہ قصہ. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس وجہ سے کہ ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف قرآن. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ، اور اگر آپ تھے اور اگرچہ آپ تھے اس سے پہلے، لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یعنی نہ جاننے والوں میں سے. آپ کو نہیں پتا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں، اور یہ وہ کہاں تھے اور کیسے ہجرت کر کے وہ مصر آئے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا. تو اب پہلے حال کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا حال بیان خواب ہے. اس قال یوسف لابیہ، جبکہ کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے، یا بتی انی رائیتو، اے ابا جان بے شک میں نے دیکھا ہے، احد عشر کوکبوں والشمس والقمر، 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو، رائیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب یہ خواب تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا. اب اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تدبیر بتانے سے پہلے انہیں جو ہے خدشات سے آگاہ کیا. قالا یا بنیا، فرمانے لگے ہیں میرے بیٹے، لا تخصص رویاک علی اخوتک، نہ بیان کرنا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے، فیقید لک قیدا، کہیں وہ تدبیر کرے تمہارے خلاف کوئی تدبیر، ان شیطان للانسان عدو مبین، پھر جو انسان کا اصل دشمن ہے اس کی طرف متوجہ کیا کہ بے شک شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے. تو بھائیوں کے دلوں میں بھی حسد جو آ رہا ہے وہ کس کی وجہ سے آ رہا ہے؟ وہ شیطان کے اکسانے سے آ رہا ہے. ہم اکثر بیشتر شیطان کو بھول جاتے ہیں، لیکن جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام یاد دلا رہے ہیں. تو اس پوری صورت میں بہت سے موتی ہیں علم و حکمت کے، کچھ ہم جو ہے وہ بیان کریں گے. ویسے اس پر ہمارے استاد انجینئر نوید احمد صاحب نے کتاب لکھی ہے، تو یہاں پر بھی اویلیبل ہے، جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں اس کا مطالعہ کریں. تو اس پر اب انہوں نے آگے جو ہے تسلی دے رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو، اور خواب کی تعبیر بیان فرما رہے ہیں. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح برگزیدہ کرے گا تمہیں تمہارا رب، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور وہ اللہ سکھائے گا تمہیں ایک اس کا تعویل الاحادیث کا ترجمہ کیا گیا ہے، خواب کی تعبیر بتانا. اور بعض مفسرین نے اس کی یعنی تفسیر کی ہے باتوں کی تہ تک پہنچنا، یہ بھی اسی میں آتا ہے. اسی طرح بادشاہ گری کو جاننا، اب یہ کیونکہ بہت بڑے مقام تک پہنچے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، تو یہ سارے معنی اسی سے لیے گئے. تو فرمایا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور وہ اللہ پوری کرے گا اپنی نعمت تم پر، وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ، اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان پر، کَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، جیسا کہ اس نے پوری کی تھی یہ نعمت تمہارے آبا و اجداد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق پر. اپنا بھی ذکر کر سکتے تھے، وہ بھی نبی تھے، لیکن یہ کثر نفسی سے کام لیا. اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، بے شک آپ کا رب سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا. تو یہ پہلا حال تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور والد صاحب نے اس کی تعبیر بتائی. آگے اب بھائیوں کے حسد کا حال بیان ہو رہا ہے. لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، یقیناً یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کے اس قصے میں نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے. اور وہ نشانیاں کیا ہیں؟ ایک یہ کہ ابراہیم، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کا دین بھی وہی تھا جس کی دعوت آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. مشرکین مکہ نے تو یہ اس لیے پوچھا تھا کہ آپ واقعی سچے نبی ہیں نہیں، لیکن یہ اس طرح واقعہ بیان کیا گیا کہ ان پر چسپا ہو گیا کہ دیکھو تم بھی وہی رول ادا کر رہے ہو جو برادران یوسف کر رہے تھے. پھر یہ کہ ایمان والوں کا کردار دیکھو، جن میں یوسف علیہ السلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایمان سے دور رہنے والوں کا برا کردار دیکھو، جس میں ایک طرف برادران یوسف ہے، دوسری طرف اب تم کھڑے ہو. اور اسی طرح اپنے مقاصد اور تدبیریں دونوں حدود کے اندر ہونی چاہیے، ورنہ ذلت اور رسوائی آتی ہے. ہم دیکھیں گے کئی لوگوں نے تدبیریں کی، لیکن کن کی تدبیروں کو اللہ نے خیر کا نتیجہ بنایا اور کن کی تدبیروں کو جو ہے وہ ان کے لیے شر بنی. تو اچھی نیت اور ارادے سے معاملات کرنے چاہیے. تو بہرحال فرمایا کہ اس میں سوال کرنے والوں کے لیے خود بہت کچھ ہے. اب بھائیوں کا آپس میں مشورہ. اس قالو، جبکہ وہ سب اکٹھے ہوئے آپس میں، انہوں نے کہا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا، کہ البتہ یوسف اور اس کا بھائی، اصل یہ سمجھنا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی کئی ازواج تھی، تو بڑی بیویوں سے 10 بیٹے تھے اور وہ بڑے مضبوط تھے، جوان تھے، جبکہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ دوسری بیوی سے تھے اور یہ ابھی چھوٹے بچے تھے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان دونوں سے بڑی محبت تھی، تو بڑے بھائیوں کو حضرت تھا کہ ہم ایک قوت ہیں، طاقت ہیں، ہم ان کا دایاں ہاتھ ہیں، لیکن ہماری طرف توجہ کم ہے، ان دو بچوں پہ زیادہ توجہ ہے. تو کہنے لگے انا ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد تو سری غلطی پر ہے. اب انہیں دیکھیں شیطان نے الٹی پتی پڑھائی. اقتلوا یوسف، کہنے لگے قتل کر دو یوسف کو، اب اتراہوہ اربا، یا پھر اسے پھینک آؤ زمین میں کہیں، یخلو لکم وجہ ابیکم، تاکہ خالی ہو جائے تمہارے لیے تمہارے والد کی توجہ، بتکونو من بعد ہی قومن صالحین، اور ہو جانا اس کے بعد تم نیک لوگوں میں سے، ابھی کر لو گناہ، بعد میں توبہ کر کے نیک بن جانا. ایک تو یہ تفسیر ہے، دوسری یہ کہ انہیں اس رستے سے ہٹا دو تو ساری توجہ تم پر ہی ہو جائے گی اور تم ہی جو ہے ان کی جو ہے مرکز نگاہ ہوگے. حالانکہ بات یہ کہ جو چیز کھوجا اس پر توجہ بڑھ جاتی. تو آگے یہودہ جو بڑا بھائی تھا اس کا ذکر آ رہا ہے. کالا قائل من ہوں، تو کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے لا تقتلوا یوسف، کہ قتل نہ کرو یوسف کو، والقوه فی غیابت الجب، بلکہ ڈال دو اسے اندھے کنویں میں. غیابہ اتنے گہرے کنویں کو کہتے ہیں جس میں جو کچھ ڈالا جائے وہ غائب ہو جائے، یعنی اتنا گہرائی ہو کہ پھر جھانکو تو نظر نہ آئے. اور دوسرا جب جو ہے وہ ایسے کنویں کو کہتے ہیں جس کی منڈیر نہ بنی ہو، یہ جیسے زمین کے ساتھ ہی ایک دم سے جو ہے گہرائی آ جاتی ہے اور کوئی اس کی جو ہے منڈیر نہیں ہوتی. یلتقطہ بعض السیارہ، اور کہنے لگے کہ اٹھا لے جائے گا اسے کوئی جو ہے مسافر، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کرنا ہی ہے، ہم تو اسے دور کرنا چاہتے ہیں، تو قتل کا گناہ کیوں لیں، بس پھینک آؤ اسے کسی کنویں میں، اور یہاں سے کاروان گزرتے رہتے ہیں اور مسافر جو اپنے ساتھ لے جائیں گے کہیں دور دراز. اب انہوں نے یہ پلان کیا، اب تمہید ہے مطالبے کی کہ اسے ہمارے ساتھ کریں. چنانچہ کہنے لگے قالو یا ابانا مالک، اے کہنے لگے ابا جان کیا وجہ ہے، لا تامنا علی یوسف، کیا آپ اعتبار نہیں کرتے ہمارا یوسف کے بارے میں، وَإِنَّ لَهُ لَنَاصِحُونَ، بے شک ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں. آگے پھر مطالبہ بھی رکھ دیا، ارسلہ معنا غدن، جب بھیج دیجیے اسے ہمارے ساتھ کل، یرتا و یلعب، وہ بھی جنگل میں جو ہے میوے کھا لے گا اور ہمارے ساتھ کھیلے گا، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے. تب یہ مطالبہ آ گیا بھائیوں کی طرف سے کہ یوسف کو ہمارے حوالے کرتے ہیں ہمارے ساتھ، اور جنگل میں کھیلے گا ہمارے ساتھ. اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دو وجوہات سے اس مطالبے کو رد فرما دیا. قال انی، فرمانے لگے کہ بے شک مجھے، نمبر ایک، لا یحزننی ان تذهبوا بی، مجھے یہ رنجیدہ کرتا ہے کہ تم اسے میرے پاس سے لے جاؤ، اس کی جدائی ہی مجھے رنجیدہ کرتی ہے، یہ پہلی وجہ ہے کہ میں نہیں اجازت سے دے سکتا. اور فرمایا واخاف ان یاکلہ الذئب، اور مجھے ڈر یہ ہے یاکلہ الذئب کہ اسے جو ہے بھیڑیے ہی نہ کھا جائے کوئی، وانتم عنہ غافلون، جبکہ تم اس سے غافل ہو. تو پہلے کا تو کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے کہ جدائی جو ہے مجھے غمگین کرتی، دوسرے کا فوراً انہوں نے جواب دیا قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، کہنے لگے کہ اگر کھا جائے اسے بھیڑیا جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، انا اذا لخاسرون، تو ہم تو بڑا ہی خسارہ اٹھانے والے. تو اس کی ایک رائے جو عمر کے اعتبار سے ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر ایک رائے یہ کہ 7 برس تھی اور ایک رائے یہ کہ 17 برس تھی. ان مفسرین نے لکھا ہے کیونکہ ہر وقت یعقوب علیہ السلام اپنے ساتھ رکھتے تھے تو وہ اس طرح کی ان میں ایک بردباری اور وہ بہادری نہیں تھی, بلکہ ہر وقت والد صاحب کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں بھائی ڈر یہ کیسے بھیڑیا نہ کھا جائے. اسی طرح ان کے بارے میں آتا ہے کہ 3 دن وہ کنویں میں رہے, 2 سے 3 سال عزیز مصر کے پاس رہے اور 8 سے 9 سال جو ہے وہ جیل میں رہے, اور پھر 30 سال کی عمر میں بادشاہ بنے اور 80 سال جو ہے وہ بادشاہت رہی حضرت یوسف علیہ السلام کی. آگے جو ہے بھائیوں کا اقدام اس کی تدبیر بیان ہو رہی ہے. فلما ذهبوا به, چنانچہ انہوں نے آمادہ کر ہی لیا والد صاحب کو کہ بھئی ہم 10 ہیں, یہ اکیلے سے کوئی بھیڑیا وغیرہ نہیں کھاتا, آپ ہمارے ساتھ کر لیں. واجمعوا, پھر وہ سب جو ہے جمع ہو گئے اور انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا. ان یجعلہ فی غیابت الجب, کہ وہ ڈال دیں اسے ایک اندھے کنویں میں. واوحینا الیہ, پس ہم نے وحی کی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف, اور یہ وحی یہ تسلی کہلاتی ہے, جیسے کہ ابھی کیونکہ نبوت ابھی نہیں ملی, ابھی ان کی عمر کم تھی یا نبوت کا اظہار نہیں ہوا, اور ایک تسلی والی وحی کرائی گئی. فرمایا لا تنبئنہم بعمرہم ھذا, کہ تم ضرور انہیں جتلاؤ گے ان کے اس کام کے بارے میں. وہم لا یشعرون, جبکہ وہ تمہیں پہچانتے ہی نہیں ہوں گے. اور یہ پھر ہو گیا جب وہ بادشاہ بنے اور یہ سارے معاملات ہوئے. اب آپ دیکھیں کہ یہ بیان ہوتا ہے کہ تقریباً 9 میل دور یہ کنواں تھا ان کے گھر سے, اور یہودا جو بڑا بھائی تھا وہ روزانہ آتا تھا اور کچھ کھانے پینے کا سامان بھی دے جاتا تھا اور دیکھتا بھی تھا کہ ہے نہیں ہے. تو تیسرے دن جب وہ آیا تو دیکھا کہ ایک کنواں خالی ہے, چنانچہ انہوں نے تلاش کی تو پتہ چلا ایک قافلہ والے جو ہے وہ لے گئے. چنانچہ آگے اب واقعہ آ رہا ہے اسی حوالے سے. تو وجاءوا اباهم عشاء ان يبكون, ابھی تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور پھر آئے اپنے والد کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے. اس میں امام احمد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رونے اور چیخنے والے لوگ عموماً مکار ہوتے ہیں, چنانچہ ان کی تصدیق مت کیا کرو. تو آئے بھی عشاء کے وقت, عشاء کے وقت کیوں آئے؟ تو اس کا مفسرین لکھتے ہیں اندھیرا ہوتا ہے اس وقت, اس طرح کی روشنی تو 3 چراغ جلتے تھے, تو چہرے کے تاثرات سے والد صاحب بات نہ لیں. تو انتظار کیا, جب رات ہوگی تو پہنچے. اب ان کا پہلا مکر, پہلا آپ کہیں جھوٹ, جو پالی جھوٹ ہے اس کا ذکر آ رہا ہے, یعنی روتے ہوئے آئے کہ ہائی یوسف, ہائی یوسف. قالو یا ابانا, اور کہنے لگے ابا جان, انا ذهبنا نستبق, بے شک ہم نے اسے جو ہے وہ آپس میں دوڑ لگا رہے تھے اور سبقت کر رہے تھے, ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے تھے. وترکنا یوسف عند متاعنا, اور ہم نے چھوڑ دیا تھا یوسف کو اپنے سامان کے پاس. فاکلہ الذئب, بس کھا گیا اسے بھیڑیا. جو والد نے خدشہ ظاہر کیا تو انہوں نے کہا وہی بہانہ کر لو, اور بھیڑیے نے کیا کھانا تھا, کنویں میں ڈالائے تھے. وما انت بمؤمن لنا, اور جو جھوٹا ہوتا ہے اسے پتا ہے اس کی بات نہیں مانی جائے گی. تو کہنے لگے اور آپ یقین نہیں کریں گے ہماری بات کا. ولو کنا صادقین, کہہ رہے ہم سچے ہی کیوں نہ ہو. اس کی ایک ایویڈنس بھی لے آئے, یہ مکرے فیلی ہے. وجاؤ والا قمیص ہی بھی دمن کذب, اور وہ لے آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر ایک بکری کے بچے کا جھوٹا خون لگا کر. کالا بل سب غلط لکم انفسکم, جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو انہیں سمجھ آ گیا. ایک تو یہ تو ان کے سامنے اپنے بیٹے کا خواب تھا اور انہیں پتا تھا کہ اس کی خواب کی تعبیر ہونی ہے, اس سے پہلے بچہ جو ہے وہ ہلاک نہیں ہو سکتا. پھر مفسرین لکھتے ہیں جو کرتا دکھا رہے تھے وہ بالکل صحیح سالم تھا, بس خون لگا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا یہ عجیب بھیڑیا تھا, اس نے پہلے کرتا اتار کے ایک طرف رکھا پھر یوسف علیہ السلام کو کھایا, مطلب تو دھجیا ہونی چاہیے تھی کرتے کی. تو سمجھ گیا کہ یہ مسئلہ ہے. تو کہنے لگے کہ بلکہ بنا لی ہے تمہارے جیو نے ایک بات. فصبر جمیل, بس اب صبر ہی بہت اچھا صبر ہی ہے. واللہ المستعان والا ما تصفون, اللہ ہی سے میں مدد مانگتا ہوں اس پر جو تم بیان کرتے ہو. صبر جمیل کہتے ہیں مالا شکوت فیہ الی المخلوق, کہ وہ معاملہ جس میں آدمی مخلوق سے شکوہ شکایت نہ کرے, جو بھی غم ہے اس کا اظہار اللہ سے کرے, یہ ہوتا ہے صبر جمیل. فرمایا اب آگے تیسرا حال آ رہا ہے قافلے والوں کے سلوک کا حال. وجات سیارتن, بس وہاں سے گزرا ایک قافلہ. فارسلوا واردہم, بس انہوں نے بھیجا پانی لانے والے کو. فادلا دلواہ, بس اس نے اس کنویں میں ڈالا اپنا ڈول. کالا یا بشرا ہذا غلام, جب ڈول کھینچا تو ایک بہت خوبصورت بچہ اس میں ساتھ آ گئے. تو اس نے آواز لگائی کہ یہ تو بڑی خوشخبری ہے, یہ تو لڑکا ہے. وَأَسَرُّوهُ بِذَا، اور انہوں نے چھپا لیا حضرت یوسف علیہ السلام کو مال تجارت بنا کر، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اللہ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے۔ تو بھائی جو ہے کنویں میں پھینک رہے ہیں اور وہ قافلے والے جو ہے مال تجارت بنا رہے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی امید پر سب برداشت کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں جو بھائی روزانہ آتے تھے انہوں نے دیکھا کنوا خالی ہے، پتہ چل گیا کہ بھائی کسی نے نکالا ہے۔ اب انہوں نے تلاش کیا تو سامنے ہی قافلہ تھا، تو چلے گئے اس کے پاس۔ مفسرین کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں باقی بھائی بھی آ گئے، انہوں نے کہا یہ ہمارا غلام ہے اور یہ عادی ہے فرار ہونے کا، بار بار بھاگتا ہے، ہم تنگ آ گئے اس سے، اگر تمہیں خریدنا ہے تو ہم بیچ دیتے ہیں۔ چنانچہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، بس انہوں نے بیچ ڈالا یوسف علیہ السلام کو بہت تھوڑی قیمت میں، دراہم معدودہ، چند درہموں کے عوض۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 20 درہم میں بیچ دیا، دو دو درہم 10 بھائیوں نے بانٹ لیا آپس میں۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ ان کے بارے میں بڑے کم پر جو ہے وہ زاہد تھے، جتنا بھی مل جائے، انہیں تو ویسے ہی دور کرنا تھا، انہوں نے کہا مفت میں بھی لے جائے تو اچھا ہے، اب جاتے جاتے کچھ مال بھی آ جائے تو اچھی بات ہے۔ اب چوتھا حال آ رہا ہے عزیز مصر کے سلوک کا حال۔ ویسے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ بہت کم قیمت میں عزیز مصر نے خریدا، اور یہ کہ وہ قافلے والوں کو تو مفت میں ہی ایک لڑکا آتا گیا تھا، تو جو بھی پہلی قیمت لگی وہ انہوں نے دے دی۔ لیکن باقی مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ قافلے والے مصر کے بازار میں لے کر پہنچے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، تو ان کا حسن و جمال انہیں دیکھ کر جو بہت بڑی بولی لگی ان کی۔ اور یہ جو ہے تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے کہ آپ کے وزن کے مطابق سونا اور اتنا ہی چاندی اور اتنی ہی مشک اور اتنا ہی ریشم، یہ آپ کی قیمت مقرر ہے۔ اور چنانچہ جو وزن تھا اس کے وزن کے مطابق جو ہے سونا چاندی مشک اور ریشم، اور یہ قیمت پھر عزیز مصر ہی دے سکتا تھا، اس نے ادا کی، اور پھر وہ خرید کر لے کر آ رہا ہے عزیز مصر۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ، اور کہا اس شخص نے جس نے خریدا تھا انہیں مصر میں، لِامْرَأَتِهِ، اپنی بیوی سے، جس کا اکثر نام جو ہے وہ زلیخا بیان ہوتا ہے، اکرمی مثواہ، کہ اسے عزت کے ساتھ رکھو، عَسَى يَنْفَعَنَا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے، او نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عزیز مصر بے اولاد تھا، اور اس نے یوسف علیہ السلام کو لیا تو اس نے کہا کہ اسے بہت اچھی طرح رکھو، یہ غلام نہیں ہے، یہ ہمارے گھر کا فرد ہے، ویسے ہمیں بیٹا ہی بنا لیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور عزیز مصر کے بارے میں ایک قول جو ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ افرس الناس کی سلاس، کہ بہترین جو ذہین لوگ تھے وہ تین گزرے، ایک عزیز مصر، اور دوسرا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ ایک اچھا جو کام کرنے والا وہ ہوتا ہے جو مضبوط بھی امانت دار بھی، اور تیسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے جو ہے تمکن عطا فرمایا یوسف علیہ السلام کو زمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم سکھائیں انہیں باتوں کی تہ تک پہنچنا یا خوابوں کی تعبیر کرنا، وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ بڑا زبردست ہے اپنے حکم کے نافذ کرنے میں، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثر یہ بات نہیں جانتے، ولما بلغ اشدہ، پھر جب یوسف علیہ السلام اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے، ایک رائے یہ تھی کہ وہ 17 سال کی عمر تھی جب کنویں میں ڈالے گئے تھے، اب 2-3 سال یہاں رہے، تو 2 سال یا 3 سال یہاں رہے تو 19 سال کے قریب عمر پہنچی، تو فرمایا کہ وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے، آتیناہ حکمہ و علما، تو ہم نے عطا کیا انہیں حکمت اور علم، وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنوں کو یا نیکوکاروں کو۔ تو مردانہ حسن و جہاد کا شاہکار تھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، آپ نے فرمایا انہیں ساری دنیا کا آدھا حسن اللہ نے دیا، یعنی بہت ہی وجیہ انسان۔ اب آگے زلیخا کے سلوک کا حال آ رہا ہے، وراودت التی ہوا فی بیتہا نفسی، اور وہ غلانا چاہا انہیں اس عورت نے وہ جس کے گھر میں رہتے تھے ان کے نفس کی حفاظت سے۔ اب عورت مالکن ہے اور وہ عزیز مصر کی بیوی ہے، کوئی کمتر نہیں ہے، اور وہ اب بلا رہی ہے انہیں، وغلقت الابواب، اس نے تدبیر یہ کی بند کر دیے سارے دروازے، اور جو اس کا مخصوص خاص کمرہ تھا اس میں بلایا حضرت یوسف علیہ السلام کو، وقالت ہائی تلک، اور کہنے لگی جلدی کر، اب اس پر چار وجوہات سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی اس خواہش کو رد کر دیا. نمبر ایک قباحت شرعی. قال معاذ اللہ, کہنے لگے اللہ کی بنا, یہ تو گویا اللہ کے ساتھ جو ہے ظلم زیادتی ہے, اللہ کی نافرمانی ہے. نمبر دو انہ ربی احسن مثوائی, یعنی قباحت اخلاقی ہے. انہ کی زمین بازوں نے اللہ کی طرف لی ہے کہ بے شک وہ اللہ میں اس کی خلاف ورزی کروں, حکم عدولی کروں جو کہ میرا رب ہے جس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے. بازوں نے حکم کی زمین عزیز مصر کی طرف لی ہے, تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ میں عزیز مصر, اس نے میرا اتنا خیال کیا, اتنی اچھی طرح مجھے رکھا اور میں جو ہے ایسی حرکت کروں, یہ نہیں ہو سکتا. اور پھر قباحت عقلی, فرمانے لگی انہ لا یفلح الظالمون, بے شک فلا نہیں پاتے ظالم لوگ. تو یہ تو پورا جو ہے انسانوں کا مشاہدہ ہے, ماضی سے سبق ہے کہ جو بھی ظالم ہے وہ فلا نہیں پا سکتے. اور چوتھی بات آ رہی ہے ولقد ہمت بہی, اور وہ خاتون تو ارادہ کر ہی چکی تھی ان کی طرف, وہما بہا, اور انہوں نے بھی ارادہ کر لیا ہوتا, لو لا را برہان اللہ برہان ربی, اگر وہ نہ دیکھ لی ہوتی انہوں نے برہان یا دلیل اپنے رب کی طرف سے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جو جبلی تقاضا ہے وہ تو موجود تھا لیکن اپنے عزم سے انہوں نے اسے پیچھے کیا. اور بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ انہیں وہ آیت نظر آئی کہ لا تقرب الزنا انہ کان فاحشا, اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی یہ رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ کر دیا, اب وہ اپنی انگلی دانتوں میں دبائے ہوئے تھے, جو یہ ایک انداز ہوتا ہے کہ بھائی نہیں کرنا ہے. تو اس سے اب انہوں نے صرف جو ہے دلائل پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ پھر کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء, اللہ تعالیٰ فرمانے ہم نے بچا لیا انہیں اور ہٹا دیا ان سے برائی اور بے حیائی کو, انہ من عبادنا المخلصین, وجہ کیا ہے کہ بے شک وہ ہمارے خاص بندوں میں سے تھے. تو نور شہوت سے کشت, نور خدا, نور ابراہیم را ساز استاد. تو مولانا رومی کہتے ہیں یہ شہوت کی آگ کیا چیز بجھاتی ہے, یہ اللہ کا نور بجھاتی ہے, اس لیے تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اللہ کے نور سے آراستہ ہو, پھر ان چیزوں سے آدمی بچ سکتا ہے. آگے پھر انہوں نے عمل بھی کیا, صرف اسے سمجھانے کی کوشش نہیں کی. بس تب الباب, اب دونوں لب کے دروازے کی طرف, یہ جب انہوں نے دیکھا وہ پوری طرح آمادہ ہے اور ان دلائل سے رکنے والی نہیں ہے, تو انہوں نے رخ پھیرا اور دروازے کی طرف بھاگی. اب کئی دروازے بند تھے, مفسرین لکھتے ہیں کہ جیسے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام دروازے تک پہنچتے رہے اس کے تالے کھلتے رہے, وہ وہاں سے آگے بڑھتے رہے. تو فرمایا وقدت قمیصہ من دبر, اور اس نے تعاقب کیا زلیخا نے اور پکڑ لیا ان کا قمیص پیچھے سے اور اس کھینچا تانی میں پیچھے سے پھاڑ دیا, والفیا سیدہا لدی الباب, اور دونوں نے پا لیا اس عورت کے شوہر کو دروازے پر. اب وہ خلاف معمول جلدی آ گیا ورنہ اس کا وقت طے تھا اور زلیخا نے اس حوالے سے جو ہے ایسا وقت ہی چنا تھا. قالت ما جزاء من اراد باہلک سوء, اب فوراً بولی کہ کیا انجام ہونا چاہیے اس کا جو ارادہ کرے تمہارے گھر والوں کے ساتھ برائی کا, الا یسجنا او عذاب علیم, سوائے اس کے کہ قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے. ابھی چند لمحے پہلے فریفتہ تھی اور شوہر کو دیکھتے ہی بالکل بدل گئی اور الٹا الزام لگا دیا کہ بھئی یہ ہے جو میرے ساتھ برا کرنے والا تھا. تو ایک تو یہ کہ ایک شوہر موجود ہے, اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا دونوں آپ رہے ہیں دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں, تو ایک نئی سچویشن ہے, تو فوراً اس نے الزام لگایا. اب یہاں پہ سبق یہ ملتا ہے کہ آدمی کو اپنی صفائی فوراً کرنی چاہیے, خاموش رہنے میں وہ الزام آ جاتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً اس بہتان کا جواب دیا, قالا ہی راودتنی عن نفسی, فرمانے لگے کہ اس نے ورغلانا چاہا تھا مجھے میرے نفس کی حفاظت سے, وہ شاہدا شاہدوں میں نہ لیا, پھر گواہی دی ایک گواہ نے اس زلیخا کے خاندان سے. اور ایک رائے آتی ہے کہ بڑا شیر خوار بچہ تھا پنگوڑے میں اور وہ موازانہ طور پر گول پلا, ورنہ زیادہ تر مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جزازات تھا زلیخا کا اور عقل مند آدمی تھا. اور اس نے کہا انکانا قمیصہ قد من قبل, دیکھو اگر اس کا کرتا پھٹا ہوا آگے سے, فصدقت وہو من الکاذبین, تو یہ عورت سچی ہے اور یہ جھوٹوں میں سے, اس نے کوشش کی ہوگی اس نے اپنے بچانے کے لیے مزاحمت کی ہوگی اور آگے سے قمیص پھٹ گیا. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ, لیکن اگر اس کا قمیص کٹا ہوا ہے پیچھے سے, فَكَذَبَتْ, تو یہ عورت جھوٹی ہے, وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ, اور یہ آدمی سچا ہے, پیچھے اس نے تعاقب کیا ہوگا اس کے روکنے کے لیے پکڑا ہوگا تو قمیص پھٹ گیا. اب فیصلہ جو ہے عزیز مصر نے کرنا تھا, فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ, پھر جب اس نے دیکھا ان کا قمیص, قد من دبر, تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. قال انہ من کیدکن, اس نے کہا کہ تم عورتوں کی سازش ہے. ان کیدکن عظیم, بے شک تمہاری سازشیں تو بہت بڑی ہیں, بہت عظیم. قرآن میں آتا ہے کہ ان کید شیطانی کانا ضعیفا, شیطان کی چالیں کمزور ہوتی ہے, اور یہاں آ رہا ہے کہ عورتوں کی چالیں عظیم ہوتی ہیں. تو بعض لوگ اسے جو استعمال کرتے ہیں خواتین کے خلاف, بات اس طرح نہیں ہے. شیطان کی کمزور چالوں کا تقابل کیا گیا اللہ کی تدبیر کے مقابلے, تو اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں شیطان کی چالیں بہت کمزور ہیں, لیکن مردوں کی چالوں کے مقابلے میں عورتوں کی چالیں بہت آگے ہیں. وہ کیونکہ ہوم پالیٹکس پر ان کی بہت اچھی نظر ہوتی ہے, اور مردوں کو وہ ایسے نچاتی ہیں کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا. یوسف و عارض انحاظ, بات کھل گئی کہ غلطی زلیخا کی تھی, تو جو عزیز مصر تھا اس نے کہا کہ یوسف جانے دو بات کو. واستغفری لذنبی, اپنی بیوی سے کہا کہ معافی مانگو اپنے گناہ کی. انکی کنتی من الخاطئین, بے شک تم ہی خطا کاروں میں سے تھی. اب زلیخا نے یہ چاہا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے, اس نے گھر کے محل کے دروازے کھڑکیاں بند کی گئی, لیکن یہ خبر جو ہے وہ پھیل گئی, اور شہر کی جو بڑی بڑی وزرا کی بیگمات تھیں اور شہزادیاں تھیں ان تک یہ بات پہنچ گئی, اور باتیں آگے بڑھنی شروع ہو گئیں. تو آگے ذکر آ رہا ہے شہر مصر کی عورتوں کا حال. وقال نسوۃن فی المدینہ, اور کہنے لگی عورتیں شہر میں. امراۃ العزیز, یہ عزیز مصر کی بیوی. ترابدو فتحا عن نفسی, اس نے ورغلانا چاہا اپنے غلام کو اس کے نفس کی حفاظت سے. قد شغفہا حبا, بس اس کے دل میں تو گھر کر گئی ہے اس کی محبت. انا لنراها فی ضلال مبین, اور بے شک ہم تو دیکھتے ہیں اس عورت کو سری گمراہی میں. فلما سمعتا بمکرهن, پھر جب زلیخا نے ان کی یہ مکر کی باتیں سنی. اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ عورتیں کہہ رہی تھی بھئی یہ اس کے شایان شان نہیں ہیں, اتنے بڑے آدمی کی بیوی, اور اسی کرنا تھا تو کسی شہزادے سے, کسی اپنے سے, اپنے شوہر سے بڑے کسی سے کرتی, یہ کیا غلام پہ فرشتہ ہوگی. اور پھر یہ کہ اس کی قدر و قیمت جو ہے گھٹ گئی ہے معاشرے میں. لیکن اس میں یہ کہا گیا کہ یہ ان عورتوں کا مکر تھا. اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ محض ملامت اور تانا نہیں تھا, بلکہ ایک چال تھی. ان میں بھی شوق پیدا ہو گیا تھا کہ معلوم تو کرے وہ ہے کون, جس کی خاطر یہ اتنی بے عزت ہو رہی ہے, تو وہ ہے کیسا آدمی. تو حضرت یوسف علیہ السلام تک رسائی ہو جائے اس لیے ایسی باتیں کہی گئیں. اور گویا اس میں ایک یہ بات بھی انہوں نے لکھی ہے کہ ان عورتوں کا خیال یہ تھا کہ تم کیسی ہو, تم سے ایک غلام قابو نہیں آیا, ہم تو بڑے بڑوں کو پچھاڑ دیتے ہیں. تو زلیخا نے گویا کہا کہ اچھا تم بھی ذرا آزما کر دیکھ لو اپنے داؤ, تم اپنے داؤ چلا کر دیکھ لو. چنانچہ جو ہے اس نے تدبیر کی. فلما سمعتا بمکرهن, جب اس نے سنی زلیخا نے ان کی یہ حد تک آمیز باتیں. ارسلت الیہن, تو ان سب کو بلا لیا. وآتدت لہن متکان, اور اس نے ایک مجلس جو ہے ان کے لیے قائم کی, تکیے لگا دیے گئے. وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ, اور ہر ایک کو اس میں جو ہے ایک ایک چھری بھی دے دی گئی, تاکہ وہ آرام سے جو ہے پھل رکھ دیے گئے, ایک بچھا دیا گیا, پورا جو ہے مجلس تیار ہو گئی, وہ بڑی بڑی خواتین آ گئیں, شہزادیاں اور بڑے بڑے وزراء کی بیگمات, اور وہ پھل کھانے میں جو ہے مگن ہو گئیں. اس موقع پر قالت, اس پر زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے کہا, اخرج علیہن, ذرا باہر نکلو ان کے سامنے سے. فلما رائنہ اکبرنہ, پھر جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہیں بڑھ کر پایا, ہر ایک امیجن کرتا ہے کہ اس طرح کا ہوگا شاید, لیکن جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے امیجنیشن سے بہت بڑا ہوا پایا. وقت تانا ایدیا ہننا, اور انہوں نے کاٹ لی اپنے ہاتھ, اپنے ہاتھوں کو زخمی کر لیا. مفسرین نے بعضوں نے تو لکھا کہ اتنا مہو ہو گئی دیکھنے میں کہ ہاتھ کٹ گیا انہیں پتا نہیں چلا, لیکن یہ باب تفیل سے, اور اس باب تفیل میں جو الفاظ آتے ہیں وہ خود ارادے سے کرنے کا مفہوم ہوتا ہے. تو گویا انہیں متوجہ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. وقلنا حاشا للہ, اور کہنے لگی اللہ کی پناہ, یہ کلمہ تعجب ہے کہ اللہ کی پناہ, ما ھذا بشرا, یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا, اتنا حسین و جمیل ہم نے ایسا انسان تو کبھی دیکھا ہی نہیں. اس لیے مسلم شریف میں آتا ہے, جیسے میں آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا کا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا. اسی طرح مستدرک حاکم میں یہ روایت ہے, ابن جریر نے بھی اسے نقل کیا کہ معراج کے موقع پر جب آپ کی ملاقات ہوئی یوسف علیہ السلام سے, تو آپ نے پھر بتایا کہ یوسف علیہ السلام چودھویں کے چاند کی طرح ہے. اسی طرح اکرمہ رحمت اللہ علیہ کا قول ملتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ دوسروں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی طرح برتری حاصل ہے جیسے ستاروں پر چودھویں رات کے ساتھ چاند کو ہوتی. تو तो सितारे एक तरफ और चौदहवीं रात का चांद जो है वो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग होता है बाकी। तो खवातीन हैरान हो गई, उन्होंने कहा मा हाजा बशरा, ये नहीं हो सकता कोई इंसान। फिर जब उनकी उन्होंने जो है इफ्फत पाकबाजी देखी कि आंख उठाकर भी उन्होंने नहीं देखा किसी तरफ, तो कहने लगी इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, ये नहीं है मगर बहुत ही मुअज्जज फरिश्ता। इस पर अब जुलैखा को मौका मिला, उसने कहा तुम मुझे लान तान कर रही थी। कालत फजालिकुन्नर लजी लुमतुन्ननी फी, कहने लगी कि यही तो है वो शख्स जिसके बारे में तुम मुझे मलामत करती थी। वलकत रावदत हु अन नफसी, और यकीनन मैंने ही वरगलाना चाहा था इसे इसके नफ्स की हिफाजत से। फस्त आसम, पर इसने अपनी इस्मत की हिफाजत की। वला इल्लम यफअल मा आमुरु, और अगर इसने वो नहीं किया जिसका मैंने इसे हुक्म दिया है, ला युस जनन्ना, तो लाजमिन वो कैद किया जाएगा। वला यकून मिनस सागरीन, हो जाएगा जलीलों में से। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह हाल देखा, पहले एक ही मसला था, बहुत सारी और खवातीन है, तो काला रब्बिस्सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैह, तो दुआ करने लगे कि अल्लाह मुझे कैद खाना ज्यादा पसंद है बनिस्बत उसके जिसकी तरफ ये मुझे बुला रही। तो इसे कहा जाता है मुसीबत को मासियत पर तरजीह देना, अल्लाह का गुनाह से बचना चाहे उसमें कोई तकलीफ ही क्यों ना आ जाए। व इल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना, और साथ ही दुआ की कि अगर आपने इनकी मकारियों को इनकी साजिशों को मुझसे ना हटाया, अजबु इलैहिन्ना, तो मैं कहीं माइल ही ना हो जाऊं इनकी तरफ। वाकुम मिनल जाहिलीन, और कहीं मैं जाहिलों में से ना हो जाऊं। इस्तजाब दुआ बयान हो रहा है। फस तजाबा लहू रब्बू, बस कबूल फरमाई उनकी दुआ उनके रब ने। फसरफ अन्हु कैदहुन्ना, बस हटा दिया उनसे उन औरतों के मकर फरेब को। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बेशक वो अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला। सुम्मा बदा लहुम मिन बादी मा राउ आयात, फिर जब फिर मुनासिब मालूम हुआ उन सबको बात ये देखने की जब उन्होंने वो बहुत सी निशानियां देखी। ला यस जुनून न हो हत्ता ही, कैद ही करते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक मदद के लिए। तो ये वही अंदाज है कि असल कल्प्रिट्स को नहीं काबू किया जा सकता तो बाकियों को ही काबू कर लिया जाए। यानी एक वाकया किसी ने सुनाया था, एक जंगल में आदम खो शेर आ गया और किसी से पकड़ा नहीं जा रहा था, तो वहां के जो जागीरदार था उसने उसका तरीका ये लिया, बहुत बड़ा सा जेल बना सारे गाँव वालों को अंदर कर लिया। तो आज हमारे हुक्मरानों ने भी ये सीख लिया, दहशत गर्दों को पकड़ नहीं सकते तो डबल सवारी पर पाबंदी, और इसी तरह सब पूरी आवाम के मोबाइल बंद कर दो क्योंकि मोबाइल गलत इस्तेमाल ना हो जाए। तो भाई जो कल्प्रेट है उन्हें पकड़ो। तो यही वहां पर भी किया गया, उन्होंने जब कई निशानियां देखी, एक ये कि जुलैखा का कमीज फाड़ देना, फिर एक शाहिद की गवाही देना, फिर ये कि जुलैखा का एक बाल जुर्म जो उसने यहाँ औरतों के सामने कहा, तो ये कि औरतों ने अपने हाथ काट लिए तो लोगों ने सोचा तो बड़ी मुसीबत बन रहा, इसी को अंदर कर दो जेल में। चुनाकि उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में दाखिल कर दिया। अब जेल की जिंदगी कहां ला रहा है। वदखला माहु सिजना फतायान, बस दाखिल हो उनके साथ जेल में दो नौजवान, एक साथी था दूसरा खुब्बास। यानी साथी जो है वो बादशाह को शराब पिलाया करता था और खुब्बास उसके लिए रोटी लगाया करता था। बादशाह के कुछ मुखालिफ थे, उन्होंने चाहा कि बादशाह को जहर दे दिया जाए। बादशाह को इसकी इतला हो गई और ये दोनों जो है उसमें, यानी वैसे तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि पहले साथी से उन्होंने कोशिश की, साथी ने साफ जवाब दे दिया कि मैं इस काम में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। खुब्बास को लालच दिया, वो उसमें आ गया, उसने खाने में जहर मिलाया, लेकिन साथी ने बादशाह को बता दिया कि खाना नहीं खाइए इसमें जहर है। और खुब्बास ने जो रोटी लगाने वाला था उसने इल्जाम लगाया कि ये तो इसी ने डाला है। चुनाती अब ये दोनों मशकूक हो गए, तो बादशाह ने दोनों को जेल में बंद कर दिया, एक को जहर देने के इल्जाम में और दूसरे को शक के वजह से। तो काला अहद हुमा, तो कहा उनमें से एक ने, इन्नी आरानी आशिरु खमरा, बेशक मैं देखता हूं कि मैं निचोड़ रहा हूं शराब। वकाला लुखरा, और दूसरा जो खुब्बास था उसने कहा, इन्नी आरानी अहमिलु फौका रासी खुब्जा, मैंने देखा है कि मैं उठाया हुआ हूँ रोटी अपने सर पर, ताकुलु तैरु मिन, और परिंदे उसमें से नोच कर खा रहे। नब्बेना भी तावीली, बस आप बताइए हमारे इन ख्वाबों की ताबीर। इन्ना नराका मिनल मोहसिनीन, बेशक हम देखते हैं आपको बड़े नेकोकारों में से। काला ला याती कुमा तामुन तुरज़कानी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं आता तुम्हारे पास तुम्हारा खाना, इल्ला नब्बातु कुमा बितावीली, मगर मैं तुम्हें बता देता हूँ उसके बारे में। तो उन्होंने एक मुशाहिदे से जो है उन्हें یاد دلایا کہ بھئی کھانا تمہارے پاس آنے سے پہلے میں تمہیں بتا دیتا ہوں آج کھانے میں کیا آئے گا، دال روٹی آ رہی ہے، چاول آ رہا ہے، سبزی آ رہی ہے، کب لائیں یاتی آپ کو مائے، اس سے پہلے کیوں آئے تمہارے پاس؟ ایک یہ تفسیر کی گئی ہے جملے کی، دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ انہوں نے دونوں کو تسلی دی کہ بھئی تمہارے کھانا جو آتا ہے تو اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، تو زیادہ وقت نہیں لوں گا، ابھی مجھے کوئی اور دیگر باتیں بھی کرنی ہیں، لیکن کھانا آنے سے پہلے تمہیں تعبیر بتا دوں گا، اس سے پہلے کہ کھانا تمہارے پاس آئے۔ اب تادی سے نعمت کا ذکر کریں، ذالکما مما علمنی ربی، اور یہ ان باتوں میں سے جو مجھے سکھائی ہیں میرے رب نے، انی ترکت ملت قوم، اور بے شک میں چھوڑ دیا اس قوم کا طریقہ، لا یؤمنون باللہ، جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر، اشارہ ہے مصریوں کی طرف کہ وہ شرک کرتے ہیں، وہم بالآخرت ہم کافرون، اور آخرت کا بھی وہ انکار کرتے ہیں۔ آگے جو ہے وہ ملت ابراہیم کا ذکر کریں، واتبعت ملت آبائی، اب میں نے تو اتباع کی ہے اپنے آبا و اجداد کے طریقے کی، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اب وہ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور نہیں جائز ہمارے لیے کہ ہم شریک ٹھہرائے اللہ کا کسی کو بھی، ذالک من فضل اللہ علینا، اور یہ اللہ کے فضل میں سے جو اس نے فرمایا ہم سے، یعنی شرک سے بچ جانا بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، فضل ہے۔ وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اور سب لوگوں پر لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر انہوں نے سمجھایا اور تفصیل آ رہی ہے ان کی باز کی، یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، کیا بہت سارے مختلف جو معبود ہیں وہ بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو سب پر جو ہے وہ زبردست ہے، ما تعبدون من دونی، اور نہیں تم پوچھتے اس اللہ کے سوا، الا اسمان سمیتموها انتم وآباؤکم، مگر چند ناموں کو جنہیں گڑھ لیا تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے، ما انزل اللہ بها من سلطان، اور نہیں نازل کیا اللہ نے ان ناموں کے بارے میں کوئی سند کوئی دلیل، ان الحکم الا للہ، اور حکم دینے کا اختیار تو صرف اور صرف اللہ ہی کا ہے، امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اس اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم نہیں عبادت کرو مگر صرف اسی کی، ذالک الدین القیم، یہ ہے بالکل سچا برحق دین، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ آگے بیان تعبیر خواب آ رہی ہے، اب یہ انہوں نے موقع غنیمت جانا، قسم کی توجہ ہے بھرپور سن رہے ہیں، تو انہوں نے سب سے قیمتی بات انہیں بتائی کہ شرک سے بچا جائے اور توحید اور ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ اب انہوں نے کہا، یا صاحب السجن، ایم اے جیل کے دونوں ساتھیوں، اما احدکما، یعنی تم میں سے جو پہلا ہے، فیسکی ربہ خمرا، وہ دوبارہ سے پینانے لگے گا اپنے بادشاہ کو شراب، واما الاخر، اور جو دوسرا ہے، فیسلبو فتاکل الطیر من راسی، تو اسے سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اس کے سر سے کھائیں گے پرندے، قضی الامر، اب اس پر مفسرین لکھتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں قول ملتا ہے کہ ان دونوں نے کہا یہ کوئی خواب واب نہیں تھا، ہم نے تو ایسے ہی بات کہہ دی، تو اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، قضی الامر، بس معاملہ چکا دیا گیا، الذی فیہ تستفتیان، اس حقیقت کے بارے میں جو تم دریافت کرو، جو میں نے کہہ دیا یہی ہوگا، اب وہ خواب تھا یا تم نے ایسے ہی کہا تھا، لیکن اس کا نتیجہ یہی نکلنا۔ اسی مسلم احمد میں ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے پرندے کے پاؤں پر ہے، جب اس کی تعبیر کر دی جائے تو وہ واقع ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہر خواب ہر ایک کو نہیں سنانا چاہیے، خواب اہل علم کو سنانا چاہیے اور ایسے لوگوں کو سنانا چاہیے جو آپ سے محبت رکھتے ہو، تاکہ وہ اچھی تعبیر دیں۔ آگے اب تدبیر فرما رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان میں سے جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا وہ آزاد ہوگا، وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، تو پھر انہوں نے فرمایا اس کی نسبت جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ نجات پا جائے گا ان دونوں میں سے، اُذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، کہا کہ میرا ذکر کرنا اپنے آقا کے پاس، فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، پس اس شخص کو بھلا دیا شیطان نے بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا، فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، بس وہ رہے یوسف علیہ السلام جیل میں کئی سال تک، 8 سے 9 سال جو ہے وہ جیل میں رہے۔ پھر بادشاہ مصر کے خواب کا حال آ رہا ہے، وقال الملک انی ارى، پھر کہا ایک دن بادشاہ نے کہ بے شک میں دیکھتا ہوں، سب اب اقرات سمان، 7 موٹی تازی گائے ہیں، یاکلہن سبوں نے جا उन्हें खा रही है सात दुबली पतली गाय। वसब आ सुम्बुलातिन खुद और सात बालियां सरसब्ज बौखरा या भी सात और दूसरी बिल्कुल सुर्खी हुई है। या यू अल मलाओ ऐ मेरे दरबारियों अफ्तूनी फी रोया इन कुन तुम लिर रोया ताबरून जरा मुझे बताओ मेरे ख्वाब की ताबीर अगर तुम ख्वाबों की ताबीर बता सकते हो। इस पर वज़रा ने जवाब दिया कालू अज़गासु आलाम कहने लगा ऐसी पेशान कुन ख्वाब है और साथ ही उन्होंने इस बात का एतराफ किया वमा नानो बिताबील आलाम बिआलिमीन और हम भी ख्वाबों की ताबीर जानने का कोई इल्म नहीं रखते। अब इस पर उस साकी को याद आ गया पूरा वाकया वकाल लजी नजा मिनहुमा तो बोला वो शख्स जो उन दोनों कैदियों में से निजात पाया था वद्दकरा बादा उम्मा और उसे याद आया था एक बड़ी मुद्दत के बाद अना उन नब्बेकुम बिताबीली ही फासिलून मैं बताता हूं तुम्हें इस ख्वाब की ताबीर बस मुझे जहां भेजो। अब वो पहुंच गया यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास मैं और आप होते और 9 साल उसकी हिमाकत की वजह से हमने जेल में गुजारे होते तो उसकी शक्ल देखते ही क्या कहते अब आयो अब जरूरत पड़ी तो मैं यार चलो निकलो यहां से कोई मैं नहीं बताता। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इखलाक देखिए यूसुफ अय्युहस सिद्दीक उसने आते ही कहा ए यूसुफ ए बहुत अच्छे सच्चे आदमी अफ्तना फी सभी बकारातिन सिमान जरा मुझे ताबीर तो बताइए सात मोटी ताजी गायों के मुतालिक या कुल हन्ना सब उन्हें जाप जिन्हें खा रही है सात दुबली पतली गाय वसभी सुम्बुलातिन खुद और सात बालियां सरसब्ज व उखरा या भी सात और दूसरी है सूखी हुई लाली अजो इलन्नास मुझे बताइए ताकि मैं वापस जाऊं लोगों के पास लाल लहूम या लमूम ताकि वो भी जान लें कि इस ख्वाब की क्या ताबीर है या बाजों ने तस्वीर ये की है ताकि वो भी आपके बारे में जान लें कि आप ख्वाबों की ताबीर जानते हैं। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोई गिला शिकवा नहीं किया ना सिर्फ ख्वाब की ताबीर बताई बल्कि तदबीर भी बता दी कि अब क्या करो काला तजराउना सबा सिनीना दाबा उन्होंने फरमाया कि तुम बोगे फसलें 7 साल पै दर पै खूब खुशहाली होगी और खूब फसलें होंगी फमा हसद तुम फजरूह फी सुम्बुली और जो कुछ तुम काटो उसे छोड़ दो उसके कोशों में इल्ला कलीला मिम्मा ताकुलून सिवाय उस थोड़ी से अनाज के जो तुम्हें खाना है। तो उन्होंने एक तदबीर भी बता दी कि इस अनाज को कैसे प्रिजर्व करना है उसे उन कोशों में लगे रहने दो जो नेचुरल पैकिंग है उसके अंदर जो है वो अनाज को रहने दो सुम्मा याती मिन बादे जालिक और फिर इन सात खुशहाल सालों के बाद आएंगे सब उन शिदात सात बड़े सख्त साल याकुलना मा कद्दम तुम लहुन्ना और वो खा जाएंगे जो कुछ तुमने जखीरा किया होगा उनके लिए इल्ला कलीला मिम्मा तुहसिनो सिवाय थोड़े से अनाज के जो तुम महफूज रखोगे। फिर आपने फरमाया जो कि ख्वाब का हिस्सा नहीं है ये वही के जरिए आपको बताया गया होगा आपने मजीद फरमाया सुम्मा याती मिन बादे ज़ालिका फिर आएगा इन सात और सात सालों के बाद एक साल फीही युगासुन्नास जिसमें बारिशें होंगी लोगों पे वफीही यासिरून और उसमें तुम रस निचोड़ोगे यानी खूब जो है फल होंगे और वो या कहर के सात साल गुजर जाएंगे। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो है वो ना सिर्फ ताबीर बताई कि 7 साल खुशहाली कहेंगे फिर 7 साल कहर कहेंगे उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा और फिर बारिशें होंगी और ये कहर जो है वो खत्म हो जाएगा। अब बादशाह मिस्र से मुलाकात का हाल आ रहा है ये कौन सा हाल है 8वां हाल वकाल अल मलिक उतूनी भी अब जब उसने जाकर साथी ने सारी ताबीर बताई तदबीर भी बताई तो बादशाह ने कहा इतना कीमती आदमी जेल में क्या कह रहा है हुक्म दिया कि उसे मेरे पास लाओ। फलम्मा जाअहु रसूल फिर जब आप पहुंचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास बादशाह की तरफ से भेजे हुए एलची कालज इला रब्बिक तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा जाओ लौट जाओ अपने बादशाह के पास फसअलू मा बालुन निस्वतिल लती कत्ताना अयदियहुन्ना और उससे पूछो क्या माजरा हुआ उन औरतों का जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे जख्मी कर लिए थे इन्ना रब्बी बिकैदिहिन अलीम और बेशक मेरा रब तो उनके मकरो फरेब से खूब आ गए। अब ये देखें इस पर बुखारी शरीफ की रिवायत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं इतने अरसे कैद होता जितने अरसे यूसुफ थे तो मैं आजादी की इस पेशकश को फौरन कबूल कर लेता। बाज़ों ने मुहद्दिसीन ने लिखा है कि आपकी तवाज़ा है और बाज़ों ने लिखा है कि बादशाह मूढ़ी होते हैं ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि बादशाह अगर छोड़ने पर आ जाए तो फौरन कबूल कर लिया जाए क्योंकि उनका मिजाज बदल भी सकता है। तो बहरहाल यहाँ आपने गोया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस इस्तकामत को शाबाश दी है کالا ماں خط کو کننا، بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا لیا، مجھ سے تفتیش حال کی، کہنے لگے تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اذ راوت تننا یوسف عن نفسی، کیا تمہیں انہیں ورگلانا چاہتا یوسف کو ان کے نفس کی حفاظت سے؟ قلنا حاشا للہ، اس پر ان عورتوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سو، ہم نے نہیں دیکھا اس میں کوئی بھی برائی۔ قالت امرات العزیز، اس پر کہا عزیز مصر کی بیوی نے، الان حس الحق، اب تو ظاہر ہو ہی گئی ہے بات، انا راودتہ عن نفسی، میں نے ہی ورگلانا چاہتا اسے اس کے نفس کی حفاظت سے، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ بالکل سچے لوگوں میں سے ہے۔ اب اس کے بعد یہ اختلاف ہے کہ یہ قول کس کا ہے، کیونکہ زلیخا بات کر رہی ہے تو زلیخا کا ہے یا حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، دونوں کی حوالے سے تفسیر کی جاتی ہے۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، اور یہ میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ عزیز مصر بھی جان لے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی، ارادہ تو کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں کرتا جو ہے خیانت کرنے والوں کی تدبیروں۔ وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي، اور میں بری ذمہ نہیں سمجھتا اپنے نفس کو، اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اور بے شک نفس تو برائی کا ہی حکم کرتا ہے، اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، مگر جس پر رحم فرما دے میرا رب، اِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور مسلسل رحم کرنے والا۔ وقال الملک اتونی بھی، اب بادشاہ کو جو معلوم ہوا کہ یہ تو بے گناہ آدمی ہے، اتنے عرصے تک جیل میں رہا، تو اس نے کہا بھائی لے کر آؤ انہیں میرے پاس، استخلصہ لنفسی، اور میں خاص کر لوں گا اسے اپنے کام کے لیے۔ فلما کلمہ، پھر جب بادشاہ نے ان سے گفتگو کی، قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو کہا کہ واقعی آج آپ ہمارے یہاں باعث عزت ہیں اور صاحب اعتماد۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک سال بادشاہ نے انہیں آزمایا مختلف کاموں میں، اس کے بعد یہ واقعہ ہے کہ بادشاہ نے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اب آپ صاحب عزت بھی ہیں اور قابل بھروسہ بھی ہیں ہمارے پاس۔ اب فرمایا اس پر، کیونکہ وہ سال جو ہے خوشحالی کے وہ شروع ہوا ہی جاتے تھے اور اس کے بعد سات سال جو ہے قحط سالی کے بھی آنے تھے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے مقرر کر دیجئے زمین کے خزانوں پر، انی حفیظ و علیم، بے شک میں محافظ بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں۔ یہ دو چیزیں چاہیے وزیر خزانہ کے لیے، ایک تو وہ حفیظ ہو یعنی حفاظت کرنے والا، نہ کہ خائن ہو، اور دوسرا یہ کہ علیم بھی ہو کہ پیسے کیسے بنائے جائیں گے، اکانومی کو کیسے گرو کرنا ہے۔ تو اکثر دنیا میں جو علیم ہوتے ہیں وہ حفیظ نہیں ہوتے، جانتے تو ہیں اکانومی کو لیکن وہ حفاظت نہیں کرتے اور خائن ہوتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو حفیظ ہوتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ پیسے بنانے کیسے، اکانومی کو چلانا کیسے۔ تو یہ دونوں خوبیاں جو ہیں وہ درکار ہیں جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام میں تھی۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے تمکن عطا فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو زمین میں، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، تاکہ وہ وہاں مصر میں رہیں جہاں وہ چاہیں۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے انہیں اختیار تھا، وہ مصر کے کسی بھی چپے میں، کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی شہر میں وہ تشریف لے جاتے تھے، دورے کرتے تھے اور وہاں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے۔ نصیبو برحمتنا من نشاء، اور ہم اپنی رحمت عطا فرماتے ہیں جسے ہم چاہتے ہیں، ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم ضائع نہیں کرتے جو ہے اجر نیکوکاروں کا۔ والاجر الاخرۃ خیر، اور جو آخرت کا اجر ہے وہ کہیں بہتر ہے، للذین آمنوا وکانوا یتقون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی۔ ایک رکوع اور ہم پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کی بات بریک کریں گے۔ یہ دسواں حال آ رہا ہے، برادران یوسف سے پہلی ملاقات کا حال، اور یہ سمجھے وہ خوشحالی کے سات دن تو بڑی تیزی سے گزر گئے اور وہ قحط سالی شروع ہو گئی، اور یہ قحط اتنے لمبے علاقے تک تھا کہ کنعان تک کا علاقہ قحط زدہ تھا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا۔ جب راشن کو کچھ نہیں رہا تو لوگوں نے تلاش کی، تو پتا چلا کہ مصر کا بادشاہ ہے جو 5 من یعنی 200 کلو اناج بہت ہی سستے داموں لوگوں کو دے رہا ہے، لیکن وہاں راشن سسٹم تھا، جتنے آدمی آئیں گے ہر آدمی کے حساب سے جو ہے اتنا اناج دیا جائے گا۔ وجا اخوتو یوسف، اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی اطلاع ہوئی کہ بھئی مصر میں بادشاہ ہے وہ اناج دے رہا ہے، تو آ گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ فدخلوا علیہ فعرفہم، بس وہ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں داخل ہوئے یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ وہم لہم منکرون، اب وہ نہیں پہچان سکے، انہوں ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، جس یوسف کو ہم نے کنویں میں ڈالا وہ یہ تخت پر بیٹھا ہوا بادشاہ، تو ان کے تو تصور میں بھی نہیں ہوگا، تو وہ پہچان بھی نہیں پائے۔ جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً دیکھ لیا کہ وہی دس میرے بھائی آ گئے. ولما جہازہم بجہازین، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا سارا علاج جو ہے وہ ان کا سامان تیار کر دیا، قال اتونی بآخر لکم من ابیکم، تو کہا کہ اپنے اس بھائی کو بھی لے کر آنا جو تمہارے والد کے پاس ہے. اب ہوا یہ کہ راشن کا سسٹم تھا، 10 بھائی آئے تھے راشن مانگ رہے تھے 11 بھائیوں کے حساب سے، تو انہوں نے پوچھا بھائی یہ 11 کیوں، تو بتایا کہ بنیامین ہمارا ایک اور بھائی ہے، بھائی کی طرف سے یعنی والد کی طرف سے ہے، والدہ علیحدہ ہے. اور تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ابھی تمہیں راشن دے دیتا ہوں، لیکن آئندہ اسے ساتھ لانا تاکہ تمہاری بات کی تصدیق ہو جائے. اللہ ترونا انی اوفل کئی، ساتھ ہی اب ترغیب دلا رہے ہیں یوسف علیہ السلام کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا پورا دیتا ہوں ناپ تول کر، وانا خیر المنذرین، اور میں بہت اچھا مہمان نواز بھی. اور ساتھ ہی انہیں ڈرایا بھی. اب یہی دو طریقے ہوتے ہیں کسی سے کام کروانے کے، شوق دلانا اور ڈرانا. فَإِن لَمْ تَعْتُونِي بھی، پھر اگر تم اپنے بھائی کو نہیں لائے میرے پاس، فلا قیل لکم عندی، پھر نہیں ہوگا تمہارے لیے غلہ میرے پاس خود بھی، ولا تقربون، میرے پاس بھی نہیں آنا. تو انہیں اب دھمکا بھی دیا، غلہ چاہیے تو بنیامین کو لانا ہوگا. اب بھائیوں نے اپنے عزم کا اظہار کیا، قالوا سنراود عنہ آباؤہ، انہوں نے کہا کہ ہم تدبیر کر ہی لیں گے اسے لانے کی اپنے والد سے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم ایسا کر کر رہیں گے. وقال لفتیانی، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف انہیں ترغیب اور ترہیب تک نہیں رہے بلکہ ایک تدبیر بھی کی، اور انہوں نے اپنے خادموں سے کہا اجعلوا بضاعتہم فی رحالہم، یہ جو انہوں نے پیسے دیے یہ ان کے سامان میں چھپا دو، لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ اسے معلوم کر لیں، اذ انقلبوا الی اہلہم، جبکہ وہ لوٹ کر پہنچے اپنے گھر والوں میں، لعلہم یرجعون، تاکہ واپس آ سکے. انہیں ان کی مالی حالت کا پتا تھا کہ پیسے ہیں کچھ نہیں، ابھی یہ واپس جائیں گے پیسے ہوں گے نہیں تو آئیں گے کیسے، چنانچہ ساری رقم واپس کر دی اور ان کے سامان ہی میں رکھ دی تاکہ جو ہے وہ واپس آ سکے. چنانچہ آگے اب مطالبہ آ رہا ہے برادران یوسف کی طرف سے اپنے والد صاحب سے، فلما رجعوا الی ابیہم، پھر جب وہ بھائی لوٹ کر پہنچے اپنے والد کے پاس، قالوا یا ابانا منع منا الکی، تو انہوں نے کہا بجان منع کر دیا گیا ہم سے غلہ. یہ وہی انداز ہے موت دکھا کر بخار پر راضی کر لینا، پہلے وہ چیز دکھائی جاتی ہے تو آدمی کہے اوہ اتنا مسئلہ، پھر وہ کہتے نہیں یہ اگر کر لیں تو بہتر ہے. تو یہی طریقہ انہوں نے استعمال کیا، کہا کہ اب ہمیں غلہ ولہ نہیں ملے گا، منع کر دیا گیا ہم سے غلے کو. فاصل معنا خانہ، بس آپ بھیج دیجیے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، نقل و ان لہ لحافظون، تاکہ ہم غلہ بھر کر لے آئے اور ہم اس کی خوب حفاظت کرنے والے ہیں. اس پر یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، قال هل آمنکم علیہ، کیا میں تمہارا اعتبار کروں اس کے بارے میں، الا کما آمنتکم علی اخیہ من قبل، جیسا کہ میں نے اعتبار کیا تھا اس کے بھائی کے حوالے سے تم پر اس سے پہلے. فاللہ خیر حافظ، اللہ ہی بہترین محافظ ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہی تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا. اب اناج کی تو ضرورت تھی، چنانچہ لا محالہ انہیں اجازت دینی پڑی کہ ٹھیک ہے بنیامین کو لے جاؤ. ولما فتحوا متاعہم، پھر جب انہوں نے کھولا اپنا سامان، وجدوا بضاعتہم ردت الیہم، تو انہوں نے پا لیا جو انہوں نے رقم دی تھی کہ وہ لوٹا دی گئی ہے ان کی طرف. قالوا یا ابانا ما نبغی، کہنے لگے ابا جی اور ہمیں کیا چاہیے، ہذی بضاعتنا ردت الینا، یہ ہمارے پیسے ہیں جو ہمیں لوٹا دیے گئے، ونمیر اہلنا، اور اب ہم جو ہے وہ غلہ لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے، ونحفظ اخانا، اور حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، ونزداد کیل بعید، اور ہم ایک پورا اونٹ بھر جو ہے غلہ وہ اضافی لے کر آئیں گے. ہمارے بہت پیسے، کچھ پیسے گھر میں بھی ہوں گے، تو ان کے علاوہ بھی ایک غلہ مزید لائیں. ذالک کیل یسیر، اور کہنے لگے کہ اب یہ غلہ لانا ہمارے لیے بہت آسان ہے. قال لن ارسله معکم، اب اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی تدبیر فرمائی، کہنے لگے میں ایسے ہی نہیں اسے تمہارے ساتھ جانے دوں گا، حتیٰ تؤتونی موثقاً من اللہ، یہاں تک کہ تم مجھے پکا وعدہ دو اللہ کی طرف سے، لا تؤتونی بھی، کہ تم ضرور اسے میرے پاس لے کر آؤ گے، الا یحاط بکم، سوائے اس کی کہ تم گھیری لیے جاؤ. فلما آتوہ موثقہم، پھر جب ان بھائیوں نے پکا وعدہ دے دیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی طرف سے، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کو ان باتوں پر جو تم کر رہے ہو نگہبان بناتا ہوں. آگے تدبیر ہے حضرت یعقوب علیہ السلام. اب یہ 11 بھائی جا رہے ہیں بنیامین کو لے کر، بڑے 10 بھائی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، تو یوسف علیہ السلام کو جو حسن تھا اس کی کچھ نہ کچھ جھلک ان میں بھی تھی. تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو خیال ہوا کہ 11 بھائی کڑی الجوار اتنے خوبصورت ایک ساتھ جائیں گے تو کسی کی نظر نہ لگے, کوئی ان کے خلاف کوئی معاملہ نہ کرے, تو انہوں نے تدبیر کی. وقالا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد, فرمانے لگے ہمیں بیٹو تم سب داخل نہ ہونا ایک ہی دروازے سے, وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ, بلکہ تم داخل ہونا مختلف دروازوں سے. وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ, اور نہیں کفایت کر سکتا تمہاری اللہ کے تقدیر کے حوالے سے کچھ بھی. ان الحکم الا للہ, کیونکہ حکم اور فیصلہ تو نہیں ہے مگر اللہ ہی کا. علیہ توکلت, اسی اللہ پہ میں نے بھروسہ کیا ہے. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون, اور اسی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے تمام بھروسہ کرنے والوں. اب بچوں نے جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے حکم کی تعبیر کی. فرمایا ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم, پھر جب وہ داخل ہوئے مصر میں جیسے کہ ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا علیحدہ علیحدہ دروازوں سے. ما كان يغني عنهم من الله من شيء, اور نہیں جو ہے وہ کفایت کر سکتا تھا اللہ کی قدرت کے حوالے سے ان کی کوئی بھی شے. الا حاجتا في نفس يعقوب, مگر وہ ایک ارمان تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کا. فقضا, پس انہوں نے اسے پورا کر لیا. مینہ لذو علم, اور بے شک وہ بڑے صاحب علم ہے. لما علم نہ ہو, بسبب اس کے جو ہم نے انہیں علم سکھایا ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, اور لوگوں میں سے اکثر جو ہے وہ نہیں جانتے. یعنی اللہ کا علم بھی اللہ کا فضل ہے اور وہ اللہ کے سکھانے سے حاصل ہوتا ہے. آگے پھر 11th حال ہے, لیکن یہ انشاءاللہ ہم تراویح 8 ادا کرنے اس کے بعد پھر پڑھتے ہیں. تقریباً 5 احوال جو ہے وہ ابھی باقی ہیں.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تلك آيات الكتاب المبين, إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن, وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا, إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك اجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق, إن ربك عليم حكيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين, إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم فتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قال لولا إن أكله الذئب ونحن عصبة فإنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبروا جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدنى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسموه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت أيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وردت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي غابلتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكن عظيم يوسف أعرف عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال نسبة في المدينة امرأة العزيز تغابد فتاها عن نفسي قد شرفها حبا إنا لنراها في ولاء مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن فقلن حاش لله ما علمنا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم فلئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجدنه حتى حين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام وترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خزي وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما فادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين ذهبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يأكلون عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي لكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسي قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة عزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنا لمن الصادقين أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبرأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخنكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير الموازنين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراغد عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونميل أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يزيد قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها فما أغني عنكم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا عليه توكلت وعليه فليتوكل المؤمنون ولما عليه يتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها فإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
بسم الله أولا وآخرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گیارہواں حال بیان ہو رہا ہے برادران یوسف کی دوسری ملاقات کا حال اس دفعہ بنیامین کو ساتھ لائیں فرمایا ولما دخلوا على یوسف اور جب وہ داخل ہو یوسف علیہ السلام کے پاس آوا الیہ اخاہ تو انہوں نے جگہ دی اپنے بھائی کو اپنے پاس اب اس میں بیان یہ ہوتا ہے کہ 11 بھائی آئے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو محل میں کمرے تھے ایک ایک کمرے میں دو دو بھائیوں کو ٹھہرایا تو 10 بھائی تو 5 کمرے میں آ گئے ایک کمرے میں بنیامین تو اس کے پاس خود چلے گئے قال انی اخوک کہنے لگے میں تمہارا بھائی ہوں فلا تبتئس بما کانوا یعملون بس غمگین نہ ہو ان باتوں پر جو وہ کرتے رہے یعنی بھائی انہیں بھی پریشان کرتے تھے تانے دیتے رہے تو فرمایا کہ غم کی بات نہیں ہے بھائیوں کے ناروا طریقے پر پھر اب رات بھر بات کی والد کا حال کیسا ہے والدہ کیسی ہیں اور کیسے گزرا وہ آپ کو پتا ہے رات تو منٹوں میں گزر جاتی ہے تشفی ہوئی نہیں تو اب انہوں نے چاہا کہ بھائی کو اپنے پاس روکو اب اسے جانے نہ دو لیکن مصر کے قانون میں کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا کہ وہ باہر سے آئے ہوئے کسی آدمی کو روک سکتے تو انہوں نے ایک تدبیر کی فلما جاہزہم بجہازہم پھر جب یوسف علیہ السلام نے تیار کروایا ان کے لیے ان کا سامان جعل السقایہ فی رحل اخی تو چھپا دیا پانی پینے کا اپنا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں تو سقایہ پانی پینے کا بہت قیمتی برتن تھا ثم اذن مؤذن پھر پکارا ایک پکارنے والے نے ایتھا العیر انکم لسارقون اے قافلے والو تم تو چور ہو قالوا واقبلوا علیہم پھر وہ کہنے لگے اور متوجہ ہو کر اس کی طرف ماذا تفقدون تم کیا چیز گم کر بیٹھے ہو قالوا نفقد سواع الملک انہوں نے کہا کہ ہم کو بیٹھے پیمانہ جو کہ ہمارے بادشاہ کا تھا تو اب اوپر کہا گیا پانی پینے کا برتن یہاں سواع آ رہا ہے پیمانہ جس میں مفسرین نے تدبیر یہ کی ہے کہ اس سے پانی بھی پیتے تھے اور غلہ بھی ناپتے تھے تو بہت قیمتی سونے چاندی کا بنا ہوا وہ پیالہ تھا ولمن جاء بھی اور جو اسے لے کر آئے حمل بعیر، تو اسے ایک اونٹ بھر غلہ جو ہے وہ انعام میں ملے گا. وانا بہ زعیم، اور شرارت کرنے والے نے کہا میں اس کا ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں ایسے ہی ہوگا. اب بھائیوں کی طرف سے جو ہے وہ اس موقف اپنے موقف کی صفائی آئی. قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسدا فی الارض، وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تم تو جانتے ہو کہ ہمارا زمین میں کوئی فساد کرنے کا ارادہ نہیں. وما کننا سارقین، اور نہ ہی ہم کوئی چور ہیں. اب ان سے سوال کیا گیا، قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، انہوں نے کہا کیا سزا اس چور کی اگر تم جھوٹے ہو، تم ہی چور نکلے تو چور کی سزا کیا تمہارے یہاں. تو بنی اسرائیل میں چور کی سزا یہ تھی کہ اسے غلام بنا لیا جائے. تو یہی تدبیر یوسف علیہ السلام نے کی کہ میرا برتن بھائی کے سامان سے نکلے گا تو اب میں ان کے قانون کے مطابق اس بھائی کو رکھ لوں گا کہ بھئی اب میرا غلام ہے. تو اب انہوں نے جب پوچھا کہ بھئی کیا سزا ہوتی ہے، تو قالوا جزاؤه من وجد فی رحله فہو جزاؤه، تو وہ کہنے لگے سزا یہ ہے کہ جس کے سامان سے مال چوری برآمد ہو وہی اس کی جزا ہے، وہی بدلے میں گویا رکھا جائے گا. کذالک نجز الظالمین، اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو. اب تفتیش ہو رہی ہے. فبدا بأوعیتهم، پھر یوسف علیہ السلام نے تلاشی شروع کی ان کے سامانوں کی. قبل بآخی، اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے وہ جو 10 بھائی تھے ان سب کا سامان چیک ہوا، تو پھر آخر میں اپنے بھائی کا چیک کیا. ثم استخرجها من وعاء اخي، پھر نکال لیا وہ پیمانہ اپنے بھائی کے سامان سے. کذالک کتنا لی یوسف، اسی طرح ہم نے تدبیر سکھائی یوسف علیہ السلام کو. ما کان لیاخذ اخاه فی دین الملک، اور وہ نہیں روک سکتے تھے اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون کے مطابق. الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہتا ہے. تو یہ گویا اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف فون کیا کہ یہ تدبیر تھی اور یہ اللہ نے انہیں سکھائی. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم رکھنے والے سے بڑھ کر ایک علم رکھنے والا ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو آدمی جتنا بھی علم رکھے کبھی اللہ کے علم کے ذرے کو نہیں پا سکتا. آگے یوسف علیہ السلام کا صبر ہے. اب جب بھائیوں نے دیکھا یہ تو مسئلہ ہو گیا، بنیامین کو تو وعدہ کر کے والد صاحب سے لے کر آئے تھے، اس کے سامان سے پیالہ برآمد ہو گیا اور یہ تو اب یہاں رک جائے گا تو کیا منہ دکھائیں گے والد صاحب کو. تو انہوں نے جرح شروع کی. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے. اب یوسف علیہ السلام وہاں کھڑے سن رہے ہیں کہ ان کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے. فاسر رہا یوسف فی نفسی، بس چھپا کر رکھا انہوں نے اپنی اس فیلنگز کو اپنے جی میں. ولم یبدیہا لہم، اور نہیں ظاہر کیا انہیں ان پر. قال انتم شر مکانا، اور دلی میں کہا کہ تم تو انتہائی بدتر درجے کے لوگ ہو. واللہ عالم بما تصفون، اللہ ہی خوب جانتا ہے جو تم بیان کرو. تو بعض مفسرین نے بہرحال لکھا ہے کہ کیوں انہوں نے ایسا کہا، اچھا نہیں تو اب جھوٹ تھا، محض ایسے ہی الزام لگا دیا یوسف علیہ السلام نے. لیکن تفسیر ماجدی میں لکھا گیا ہے کہ جب بچپن میں ان کی پھپھی لے گئی تھی انہیں اپنے پاس، اور جو ہے والدہ کا انتقال ہو گیا تو پھپھی لے گئی، اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام کا جو ہے خاندانی پٹا چلا رہا تھا، تو جب ان کے والد صاحب نے دوسری شادی کی مطالبہ کیا بھائی انہیں جو ہے وہ بھیجنے واپس، تو انہوں نے وہ پٹا ان کے کپڑوں میں چھپا دیا. اب بعد میں کہا کہ بھئی یہ تو کچھ سامان مسنگ ہے، اور وہی بات لگائی کہ بھئی یہ لے گیا ہے تو اب یہ میرا ہو گیا. تو بعضوں نے یہ لکھا ہے. اسی طرح بعض نے لکھا ہے کہ مراد یہ ہے کہ انہوں نے باپ کی محبت چرا دی. اس کا بھائی بھی ایسے ہی تھا، یہ چور ہے تو بھائی بھی چور ہے، بھائی نے چوری کیا کی باپ کی محبت چرا دی. اسی طرح قتادہ اور ابن جریر وہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نانا کا ایک بت تھا جسے وہ پوجا کرتے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ چرا کر لا کر توڑ دیا تھا کہ دوبارہ وہ عبادت نہ کرے. تو اس طرف اشارہ ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دسترخوان پہ جب بیٹھتے تھے تو یوسف علیہ السلام کھانے پینے کی کچھ چیزیں چھپا کے لے جاتے تھے اور فقیروں کو دے دیتے تھے، تو شاید اس کی طرف اشارہ ہے. لیکن بہرحال زیادہ تر مفسرین نے کہا کہ جھوٹا الزام تھا اور یوسف علیہ السلام نے سن کر اندر سے کڑھن ہوئی انہیں بہت. اب بھائیوں نے جب دیکھا کہ یوں تو یہ اب چھپ نہیں رہا تو التجا کرنے لگے. قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے اے عزیز، ان له ابا شیخا کبیرا، بے شک اس کا والد تو بہت ہی بوڑھے. فخذ احدنا مکانہ، بس آپ ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پر روک لیں، ہم دس بھائی ہیں، ہم میں سے جسے چاہیں لے لیں، اسے بس چھوڑ دیں. انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں نیکو کاروں میں سے. قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی بنا، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کیا ہم کسی اور کو سوائے اس کے پکڑ لیں جس کے پاس سے نکلا ہے ہمارا سامان، یعنی اصل کلپریٹ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکڑ لیں تو اچھی بات نہیں ہے. انا اذا لظالمون، اگر ہم نے ایسا کیا تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اب جو ہے بعض ناخواستہ جو ہے وہ اب انہیں بات ماننی پڑی اور بنیامین کو یوسف علیہ السلام اپنے ساتھ لے گئے. بارہواں حال آ رہا ہے، برادران نے یوسف کے باہم مشورہ کرنے کا حال، تو یوسف علیہ السلام جو ہے بنیامین کو لے گئے. اب دس کے دس بھائی رہ گئے. فلما استیعسوا منہ خلصوا نجیا، پر جب مایوس ہو گئے تو وہ بھائی علیحدہ ہو گئے اور باہم مشورہ کرنے لگے. قال کبیرہم الم تعلموا، ان میں جو بڑا بھائی تھا یہودا نام اکثر مفسرین لکھا ہے، وہ کہنے لگا تم جانتے ہو انا اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ تمہارے والد صاحب نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا اللہ کا. ومن قبل، اور اس سے پہلے، ما فرطتم فی یوسف، اور جو کچھ تم نے کیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ. فلن ابرح الارض، بس میں تو ہرگز نہیں چھوڑوں گا اس ملک کو. حتی یعزن علی ابی او یحکم اللہ لی، اس وقت تک جبکہ مجھے میرے والد ہی حکم نہ دے یا پھر اللہ ہی کوئی فیصلہ نہ فرما دے. تو یعنی اب میں کیا منہ دکھاؤں گا والد صاحب کو، میں تو نہیں جاتا، میں یہیں رکا ہوں، اب تم لوگ جاؤ. تو کتنے رہ گئے؟ فرمایا وہو خیر الحاکمین، وہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے تو پہلے ہی بچھڑے ہوئے تھے، بنیامین بھی رک گئے، اور بڑا والا خود سے ٹھہر گیا کہ میں کیا کروں گا جا کے. تین بیٹے بچھڑ گئے. اے جو الادیکم، اور یہودا نے کہا کہ جاؤ اب باقی تم لوگ اپنے والد کے پاس. فقولو یا ابانا ان ابنا کا سرق، اور کہنا کہ ابا جان بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی. وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نے نہیں گواہی دی مگر اسی کی جس کا ہمیں علم تھا، ہمارے سامنے اس کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہوا، اب ہم کیا کرتے. وما کنا للغیب حافظین، اور کوئی ہم غیب کے جاننے والے تو نہ تھے کہ ہمیں پہلے ہی معلوم ہوتا. بس القریت التی کننا فیہا، اور آپ پوچھ لیجئے یہ اہل کارواں سے جو جس میں ہم جن کے ساتھ ہم رہے. والعیر التی اقبلنا فیہا، اور ان قافلے والوں سے جن میں ہم آئے، بلکہ پہلے بس القریہ یعنی بستی والوں سے پوچھ لیں جن میں ہم رہے، اور اب قافلے والوں سے بھی پوچھ لیں جن کے ساتھ ہم آئے. انا لصادقون، یقیناً ہم سچے ہیں. اب یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، انہوں نے کہا نہیں بلکہ بتا دیا تمہارے جیوں نے ایک بات. پہلا تجربہ یہی تھا، پہلے یوسف علیہ السلام کو لے گئے تھے، جھوٹا جو ہے بہانہ کیا تھا، تو یہی جو ہے یہاں یعقوب علیہ السلام نے کہا. بازو نے کہا کہ بات صحیح ہے ان کی، کیونکہ اس دفعہ یوسف علیہ السلام نے تدبیر کی تھی، تو یہ ان کے اپنے جیوں کی بات تھی. تو فرمایا فصبر جمیل، بس صبر ہی بہتر ہے. اص اللہ یعنی بہم جمیا، اور کچھ بعید نہیں کہ اللہ میرے پاس لے آئے ان سب کے سب کو. انہ ہو العلیم الحکیم، بے شک اللہ سب کو جاننے والا کمال حکمت والا ہے. دیکھیں مایوس بالکل نہیں، حالانکہ بڑی شدید غم ہے، تین بیٹوں سے بچھڑ گئے. وتول عنہم وقال، اور پھر وہ پھرے اپنے ان بچوں سے اور تنہائی اختیار کی. وقال یا اسفا علی یوسف، تو کہنے لگے ہائے افسوس یوسف. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ بیٹا اگر مر جائے نا، اب باپ اپنے ہاتھوں سے اسے دفنا دے تو صبر آ جاتا ہے، لیکن بیٹا جب غائب ہو جائے تو پھر وہ صبر نہیں آتا، پھر ہر موقع پر بچہ یاد آتا ہے، اور چاہے خوشی کا موقع یا غم کا موقع، اور والدین سوچتے رہتے ہیں پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، کھانے کو ملا نہیں ملا، رہائش پتہ نہیں کیسی ہوگی، کس مصیبت میں سے گزرا ہوگا. تو ایک بچہ اور غائب ہوا تو پرانا غم تازہ ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ سفید ہو گئی تھی ان کی آنکھیں غم کی وجہ سے. تو ایک فطری غم تو ہے بچے کے، صحیح اللہ کے نبی ہے، لیکن ایک ایسی بڑی آزمائش ہے جس میں اب وہ سارے جذبات تو اللہ نے رکھے، اب وہ آزمائش بھی تھی، ایک شدید محبت تھی بیٹے سے، خصوصاً جب خواب سنا اور اندازہ ہوا کہ نبی بننے والا ہے تو خاص ہی محبت ہو گئی. اب پھر وہ بچھڑ گیا اتنے سالوں، تو اس کے غم میں گھلتے رہے اندر ہی اندر. فرمایا وہ ہوا قزیم، اور وہ غم کو پی رہے تھے. قدم اس مشق کو کہتے ہیں جو پوری لبالب بھر دی جائے اس کا منہ بند کر دیا، یعنی بالکل جو ہے اندر بھرا ہوا ہے، یعنی گلے تک جو ہے غم گویا آیا ہوا ہے. قالوا تاللہ تفتعوا تذکروا یوسف، گھر والے کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے، حتی تکونا ہرازا، یہاں تک کہ آپ گھل کر بیکار ہو جائیں گے، او تکونا من الحالکین، یا آپ ہلاک ہو جائیں گے. قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، جواب دیا یعقوب علیہ السلام نے کہ میں تو بیان کرتا ہوں اپنی پریشانیاں اور اپنے غم صرف اللہ کے سامنے، وعالم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں اللہ کی جناب سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی ہر غم کے بعد اس کا مداوا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور اللہ کی آزمائش ہے جو بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک آزمائش ہے میں جانتا ہوں. اب ساتھ ہی دیکھیے ان کی امید، یا بنیا، اے میرے بچوں، اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخی، جاؤ اور تلاش کرو یوسف اور اس کے بھائیوں، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور ہرگز مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، انہ لا ییأس من روح اللہ، اور بے شک مایوس نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے، الا القوم الکافرین، مگر کافر لوگ. تو نہ ہو نا امید، نا امیدی زوال علم و عرفہ ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. تو حالانکہ اتنے بچوں سے بسے ہوئے، لیکن کہا نہیں امید نہ ہارو، اللہ بہت مہربان ہے، جاؤ تلاش کرو نئے بچوں کو. تو مفسرین لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا تو انہیں پتہ نہیں تھا کہاں گئے، یہ تو پتا تھا کہ کنویں میں ڈالا ہے، وہاں سے ایک قافلہ انہیں لے کر گیا جو مصر جا رہا تھا، تو ایک گمان تھا کہ شاید وہ بھی مصر میں ہوں گے. بن یامین کا پکا پتا تھا کہ وہ مصر میں جو ہے وہ بادشاہ کے پاس ہے، اور اسی طرح بڑا بھائی یہودہ بھی مصر رک گیا تھا، تو انہوں نے مصر ہی کا ارادہ کیا کہ وہیں پہ انہیں تلاش کرتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے بھائی گئے. اب تیرواں حال آ رہے، کتنے حال پڑھنے تھے ہم نے اس میں؟ 15. تو تیرواں حال، برادران یوسف کی تیسری ملاقات کہہ لیں یا بھائیوں کے خیرات مانگنے کا حال. اب حالات بھی ہوئی ہیں، جو غلہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور جانا بھی ہے بھائیوں کو تلاش کرنے. فلما دخلوا علیہ، پھر جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے محل میں، قالوا یا ایھا العزیز، تو کہنے لگے اے عزیز. اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی سمجھ لیجئے کہ پہلے انہیں وزیر خزانہ بنایا گیا، لیکن بادشاہ نے جب ان کی سمجھ بوجھ اور ان کی قابلیت دیکھی تو ایک ایک کر کے ساری وزارتیں ان کے پاس آ گئیں، جنہیں ہم آج کل جیسے کہتے ہیں وزیر اعظم، وہ ایک طرح کا بادشاہ ہوتا ہے پورے ملک کا. تو یہ درجہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حاصل ہو چکا تھا. چنانچہ فرمایا کہ جب یہ لوگ داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، تو کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز، مسنا و اہلنا الضر، کہ پہنچیے ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو تکلیف قحط سالی کی وجہ سے اور مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے، وجئنا ببضاعت مزجہ، اور ہم لائیں آپ کے پاس حقیر پونجی، پورے پیسے نہیں ہیں اس دفعہ ہمارے پاس، بس جو تھوڑے بہت تھے وہ ہم لے کر آئے ہیں. فاؤفی لنا الکیل، بس پورا دے دیجئے ہمیں غلہ، پیسے کم ہیں لیکن سامان پورا دے دیجئے. وتصدق علینا، اور خیرات کیجئے ہم پر، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ جزا دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو. تو اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا، حضرت آپ کہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور نبیوں کی اولادیں، اور وہ ایک بادشاہ کے دربار میں خیرات مانگ رہے ہیں، تو ان کا دھر جو ہے غم بھر آیا. قال هل علمتم، تو پوچھنے لگے کیا تم جانتے ہو، ما فعلتم بیوسف و اخی، کہ تم نے کیا کیا یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جبکہ تم جذباتی تھے. قالوا انک لانت یوسف، وہ حیران ہو گیا بادشاہ کے منہ سے یوسف کی بات سن کے، اور پھر انہیں ایک دم خیال آیا، کہنے لگے کیا آپ ہی یوسف ہیں. قال انا یوسف و ھذا اخی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، اور یقیناً احسان فرمایا اللہ نے ہم پر، انہ من یتقی و یصبر، بے شک جو کوئی تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اجر نیکوکاروں کا. تو اس طرح یہ افشائے راز ہو گیا اور بھائیوں کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ ہے یوسف جو عزیز مصر اس وقت ہے، اور ہم اسے جو ہے پھینک آئے تھے کنویں کے اندر. اس پر بھائیوں نے اقرار جرم کیا. قالوا تاللہ، کہنے لگے اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، اور یقیناً اللہ نے فوقیت دی ہے آپ کو ہم پر اور ہم ہی خطا کار تھے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے اعلان معافی، قالا لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا کہ جاؤ آج تم پر کوئی معاوضہ نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تم سے معاف فرمائے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور یہی الفاظ ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ سے کیا تھے۔ کوئی صفا پہ آپ تشریف لے گئے تھے، اہل مکہ سامنے تھے، اور اس میں وہ لوگ بدترین آپ کے دشمن، وہ لوگ جو آپ کے قتل کی سازشیں کر رہے تھے، آپ کے قریب ترین رشتے داروں ساتھیوں کے قاتلین تھے، لیکن آپ نے ان سے کہا کہ آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، لا تثریب علیکم الیوم، وانتم الطلقاء، جاؤ تم پر آج کوئی الزام نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد۔ آگے یوسف علیہ السلام کا معجزہ، انہوں نے جو بڑا بھائی تھا یہودہ اس سے کہا، اذهبوا بقمیص هذا، یہ لے جاؤ تم میرا یہ قمیص، فالقوه على وجهي ابي، اور ڈال دینا اسے میرے والد کے چہرے پر، یاتی بصیرا، تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی، واتونی باهلکم اجمعین، اور پھر لے آؤ اپنے سب خاندان کنبے والوں کو، سب کے سب کو میرے پاس۔ تو یہ جو سوال تھا کہ بنی اسرائیل کنعان سے مصر کیسے آ گئے، گویا اس کا جواب اب آخر میں آ رہا ہے۔ اور یہ چودواں حال یعنی معجزہ یوسف علیہ السلام کا حال، ولما فصلت العیر، اور جب نکلا قافلہ مصر سے، قال ابوہم انی لا اجد ریح یوسف، تو کہا ان کے والد نے، یعقوب علیہ السلام نے، کہ بے شک میں پاتا ہوں یوسف علیہ السلام کی خوشبو۔ تو کہا یوسف علیہ السلام صرف 9 میل دور کنویں میں تھے جب انہیں کچھ پتا نہیں تھا، اب وہ آپ کہیں کہ سینکڑوں میل دور ہے مصر، تقریباً 250 میل سے زیادہ کا فاصلہ ہے، تو وہاں سے خوشبو شروع ہو گئی حضرت یعقوب علیہ السلام کو آنا۔ تو معجزہ جو ہے اللہ کا فعل ہوتا ہے، جو اللہ انبیاء کو عطا فرماتا ہے، جو خیر کے عادت میں سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ولولا ان تخندون، اگر تم مجھے جو ہے سجیارا ہوا نہ سمجھو گے، وقوف نہ سمجھو گے، یہ کچھ ہو گیا ان کا دماغ خراب ہو گیا اس طرح سوچ رہے ہیں، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو گھر والے کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو اپنی پرانی بھول میں۔ فلما جاء البشیر، پھر جب آ گیا وہ خوشخبری دینے والا یہودہ بڑا بیٹا، القاہ علی وجہی، تو اس نے ڈال دیا وہ قمیص ان کے چہرے پر، فتد بصیرا، پس ان کی بینائی لوٹ آئی، قال الم اقل لکم، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے میں نے نہیں کہا تھا تم سب سے، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ وہ کیا باتیں تھیں؟ کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ زندہ ہے اور وہ نبی بن کر رہیں گے، اور انہیں اللہ بہت بلند مقام عطا فرمائے گا، تو وہ سب ہو کر راہ دے گا، میں نہیں کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے قمیص کے ساتھ عجائبات قدرت ہیں۔ تو پہلا موقع اس قمیص کا آیا تھا جب بھائی جو ایویڈنس کے طور پر ان کا کرتا لائے تھے ایک جھوٹا فون لگا کر، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے وہ انتہائی غم کا موقع تھا وہ کرتا دیکھ کر، کہ بچے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مر گیا۔ پھر دوسرا موقع آیا جب زلیخا کا سلسلہ تھا، اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پارسائی اور پاکی جو ہے اس کے ثبوت کے طور پر یہ کرتا کام ہے، اور یہ موقع آ رہا ہے کہ یہ کرتا ہی پھر ان کا یا قمیض جو بھی ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے انتہائی خوشی کا باعث بنا، کہ آج ان کی بینائی لوٹ آئی اور انہیں پتہ چل گیا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ زندہ ہے اور وہ اب اس سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ساتھ ہی اب بھائیوں نے کہا، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے ابا جی مغفرت طلب کیجئے ہمارے لیے ہمارے گناہوں سے، انا کنا خاطئین، بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ پر کوئی عام سا جواب یہ ہوتا ہے اچھا اللہ تمہیں معاف کرے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا، بچوں سے محبت ہے، چنانچہ کہا، قالوا، کہنے لگے، قالا سوف استغفر لکم ربی، فرمایا کہ میں عنقریب مغفرت طلب کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ تو اس حوالے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو اہتمام سے مغفرت طلب کرنی تھی اس کے لیے یعقوب علیہ السلام نے لیلۃ الجمعہ کا تعین کیا، کہ جمعے کی رات، تو یہ بڑی مبارک ساعتیں ہوتی۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فی السحر، انہوں نے کہا کہ ابھی ٹھہرو، یہ جو آخری تہائی رات ہوتی ہے اس میں خاص موقع ہے، میں اس وقت تمہارے لیے خصوصی استغفار کروں گا۔ آگے 15واں آخری حال بیان ہو رہا ہے، یعنی وصال مکمل بنی اسرائیل کا جو ہے مصر میں آگے کا حال بیان ہو رہا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب وہ سب داخل ہو یوسف علیہ السلام کے سامنے، اب وہ بھائی چلے گئے تھے، وہ اپنے پورے کنبے خاندان کو حضرت یعقوب علیہ السلام والدہ سب کو لے کر اب آ رہے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا یہ کہ مصر شہر سے باہر آ کر انہوں نے کیمپنگ کی، کیمپ لگائے اور اپنے والدین کے استقبال جو ہے وہاں سرحد پر کیا۔ آبا الیہ ابوی، اور پھر جگہ دی انہوں نے اپنے پاس اپنے والدین کو۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا کہ اب داخل ہو جائیے مصر میں پورے، اگر اللہ نے چاہا تو پورے امن کے ساتھ۔ ورفع ابویہ علی العرش، انہوں نے اونچا بٹھایا اپنے والدین کو جو ہے وہ تخت پر۔ وخروا له سجدا، اور وہ سب کے سب گر پڑے یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں۔ وقال یا ابتی، اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، ھذا تعویل رؤیا یا من قبل، یہ ہے تعویل میرے خواب کی جو میں نے اس سے پہلے دیکھا تھا۔ قد جعلها ربی حقا، بے شک کر دیا اس کو میرے رب نے سچا۔ وقد احسن بی، اور اس نے احسان کیا مجھ پر۔ آگے احسانات ذکر کریں، لیکن یہاں خواب کیا دیکھا تھا؟ ایک سورج، ایک چاند اور 11 ستارے سجدہ کریں، تو 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی تھے، اور سورج سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اور چاند سے مراد والدہ تھی، تو سب نے سجدہ کیا۔ ایک رائے تو یہی ہے مفسرین کی کہ سجدہ کیا کیونکہ ان کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ سجدہ کیا اللہ کو، اور اس شکر میں کہ ہمارے بیٹوں کو کہاں سے کہاں اللہ نے پہنچا دیا، اور ہم سب کو جو ہے گاؤں سے اٹھا کے اتنے مہذب اور متمدن ملک میں مصر میں اللہ نے اتنے ٹھاٹ سے پہنچا دیا، تو اس پر سجدہ اللہ کو کیا، اور اس شکر میں کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقام دیا۔ آگے اب جو ہے تحدیث نعمت کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے احسانات یاد دلائے۔ وقت احسن بی، اور اللہ نے مجھ پہ احسان کیا۔ ایک عام آدمی جب والدین سے ملتا ہے تو اپنے ساری مشکلات اور پریشانیوں کے دکھڑے لے کر بیٹھ جاتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ یہ ہوا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جو بڑے بڑے احسانات اللہ کے تھے اس سے، کیونکہ احسانوں سے شکر گزاری پیدا ہوتی، تو کہنے لگے اس اخراجانی میں نہ سجد، جبکہ اس اللہ نے مجھے آزاد کیا قید خانے سے۔ بات کہاں سے شروع کی؟ وہاں سے نہیں شروع کی کہ کنویں میں بھائیوں نے ڈالا، وہاں سے اللہ نے مجھے نکالا، کیونکہ اگر وہ یہ کہتے تو بھائیوں کی دل آزاری ہوتی، انہیں اپنا جرم یاد آتا، تو وہ اسکپ کر دیا اس طرح۔ آگے سے بات شروع کی کہ اس اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے جس نے قید خانے سے مجھے آزاد کیا۔ بجا بکم من البد، اور لے آیا آپ سب کو گاؤں سے۔ وَمِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ، اور اس کے بعد کے جھگڑا ڈال دیا تھا شیطان نے، بینی و بینہ اخواتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ اِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ، بے شک میرا رب بہترین اور باریک بین ہے تدبیر کے اعتبار سے۔ اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ آگے یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، ربی قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب جو آپ نے دی ہے مجھے حکومت، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور جو آپ نے مجھے سکھایا ہے تعبیر بیان کرنا خواب کی باتوں کا۔ فاطر السماوات والارض، اے پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی میرے کارساز ہیں دنیا اور آخرت میں۔ توفنی مسلمہ، دیکھیں کیا دعا کریں، اے اللہ مجھے موت عطا فرما مسلمان ہونے کی حالت میں، اس حالت میں کہ میں آپ کا فرما بردار ہوں۔ والحقنی بالصالحین، اور مجھے شامل فرما صالحین میں۔ تو آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 120 سال تک زندہ رہے، جس میں سے 80 سال جو ہے وہ حکمران کے طور پر رہے، بادشاہ رہے، اور دریا نیل کے کنارے پہ جو ہے وہ دفن ہوئے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ 17 سال یوسف علیہ السلام کے لیے ساتھ وہ رہے تھے مصر آنے کے بعد، اور پھر مرتے ہوئے انہوں نے وصیت کی کہ مجھے کنعان لے جا کر دفن کرنا، جو آبائی ان کا جگہ تھی۔ تو یہ لوگ جب مصر میں داخل ہوئے تھے تو 390 تعداد تھی ان سب کی، بنی اسرائیل 12 بھائی اور ان کی اولادیں، ایک بھائی تو وہیں تھے یوسف علیہ السلام، تو 11 بھائی اور ان کے پورے خاندان جو مصر آئے، 390 تعداد۔ لیکن پھر ہم جانتے ہیں اس وقت ہیکسوس کنگ جو چرواہے بادشاہ تھے ان کی حکومت تھی مصر، لیکن یہ بڑے آرام سے اور شان سے زندگی گزارتے رہے۔ چند 100 سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی موت کے، پھر لوکل قبطیوں نے ریوولٹ کیا، اور جو ہیکسوس کنگ سے انہیں نکال بھاگتے اور خود جو ہے اپنے میں سے انہوں نے بادشاہ بنایا, اس کا لقب تھا فرعون, تو فرعین مصر کہلاتے ہیں, یہ لقب ہے. جس طرح ایران کے بادشاہ کسرا کہلاتے تھے, روم کے بادشاہ قیصر کہلاتے ہیں, اور اسی طرح جو ہے یہ عراق کے بادشاہ نمرود کہلاتے ہیں, حبشہ کے بادشاہ نجاشی کہلاتے ہیں, سب لقب تھے اس زمانے. تو پھر فرعون آ گیا اور اس نے پھر کیا کیا, یہ بنی اسرائیل جو یہ پورے خاندان تھے انہیں اپنا غلام بنا لیا اور ان کے بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا, بیٹیوں کو خدمت گاری کے لیے چھوڑ دیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو اس قوم پر رحم آیا اور ان کی نجات کے لیے پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرح بھیجا. اور موسیٰ علیہ السلام جب اس قوم کو لے کر نکلے ہیں مصر سے, مصر آئے تھے تو کتنی تھی تعداد ان کی, 390, جب نکلے ہیں تو 670,000 تھے ٹوٹل. ان میں سے 600,000 جو ہے بنی اسرائیلی تھے اور 70,000 میں غیر اسرائیلی لوگ بھی شامل تھے. تو بہرحال ایک بہت بڑی تعداد یہاں ہوئی, بہت سالوں یہاں آرام سے رہتے رہے. آگے اس بات رسالت کا ذکر آ رہا ہے, ذالک من انباء الغیب, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبروں میں سے, نوحیہ الیک, جو ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف, وما کنت لدیہم, اور آپ تو ان کے پاس نہ تھے, اذ اجمعوا امرہم, جبکہ انہوں نے اتفاق کر لیا تھا مشورے سے اس بات پر, اپنی بات پر, وہم یمکرون, جبکہ وہ فریب دے رہے تھے, سب بھائی مل کر یہ مشورہ کر رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو کیا کریں, ہم قتل کر دیں یا کسی کنویں میں ڈال دیں. تو آپ تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے. وما اکثر الناس, اور نہیں اکثر لوگ, ولو حرست بمؤمنین, اگرچہ آپ کتنی ہی حریص ہوں وہ ایمان لانے والے نہیں. وما تسالهم علیہ من اجر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوال نہیں کرتے اس دعوت و تبلیغ پر ان سے کسی اجر کا, ان ہوا الا ذکر للعالمین, اور یہ نہیں ہے مگر ایک نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. آگے بے لوس دعوت کا ذکر, اور اسی طرح شکوہ معرضین کا ذکر, وَقَعَيَّم مِّنْ آیَتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور کتنی ہی نشانیاں آسمانوں اور زمین میں, يَمُرُّونَ عَلَيْهَا, جن پر سے وہ گزرتے ہیں, وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ, لیکن وہ ان سے اعراض کرتے ہیں. فرمائشی معجزہ تو مانگ لیں لیکن یہ معجزات کم ہیں جو چاروں طرف اللہ نے دکھائے ہیں, کس طرح پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں, کس طرح میٹھے پانی کا پورا سلسلہ اللہ نے جاری کیا ہوا ہے, یہ ندی نالے, یہ دریا, یہ سمندر کا پورا نظام, یہ نباتات کا پورا سائیکل, اور یہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری ایکو سسٹم جو ہے وہ یہاں پر بنایا ہوا ہے. یہ تو انسان تو ڈسکور کر رہا ہے, بنانے والا چلانے والا کون ہے وہ اللہ. تو یہ معجزات سے کم ہے. تو فرمایا, وما یؤمن اکثرهم باللہ, اور نہیں مان لاتے ان میں سے اکثر اللہ پر, الا وهم مشرکون, مگر وہ مشرک ہوتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے والوں کی اکثریت کون ہے؟ مشرک ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اس لیے ہم نے کہا تھا یہ دوسروں کو مشرک کہنا آسان ہے لیکن شرک سے بچنا آسان نہیں ہے. خصوصاً جو مسلمان ہیں انہیں اندیشہ ہے شرک فی العبادت کا, کہ جتنی اللہ سے محبت ہے اتنی محبت کسی اور سے ہو گئی تو یہ شرک المحبت, اور جتنی اللہ کی فرما برداری ہونی چاہیے اتنی کسی غیر اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے تو شرک الاطاعت ہے. انشاءاللہ آگے اس پر تفصیل سے بات ہوگی, پہلے بھی تھوڑا سا ذکر کیا تھا. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ کوئی شرک سے بچ جائے. آگے تخفیف دنیاوی, افامنوا ان تاتیہم, پس کیا وہ بے خوف ہو گئے اس سے کہ آئے, غاشیتم من عذاب اللہ, کہ ایک چھا جانے والا اللہ کے عذاب میں سے, او تاتیہم الساعت بختہ, یا آ ہی گیا ان پر قیامت کی گھڑی اچانک, وہم لا یشعرون, اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو. اب سب سے مستقل سنت آپ کی اس کا بیان ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی سنتیں اور قرآن سورہ عذاب میں ہم پڑھ لیں گے کہ کہا گیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اے لوگوں تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں بہترین یعنی مثال ہے اور وہ بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے. تو آپ کی ساری سنتیں قابل اتباع ہیں اور انہی میں ہماری دنیا آخرت کا فائدہ ہے. لیکن آپ کی سب سے بڑی سب سے مستقل سنت کیا ہے؟ قل ہاذہ سبیلی, اے نبی کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ, ادعو الی اللہ, میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف. وہی کے آغاز سے لے کر اپنے وصال تک ساری زندگی آپ کیا کرتے رہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے, اللہ سے جوڑتے رہے. اور فرمایا, انا و من اتبعنی, میں بھی یہی کر رہا ہوں اور وہ لوگ بھی یہی کرتے ہیں جو میری اتباع کرنے والے ہیں. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین, اللہ پاک ہے اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا, اور نہیں بھیجے ہم نے اے نبی آپ سے پہلے مگر انسان ہی آدمی ہی. نوحی الیہم من اہل القرى, اور ہم وہی کرتے تھے ان کی جانب بستی کے رہنے والوں میں. افلم یسیروا فی الارض, کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں. فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, کہ وہ دیکھ لیتے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو گزرے ہیں ان سے پہلے. ولا دار الاخرت خیر, اور آخرت کا گھر تو بہتر ہے. للذین اتقوا, ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے, تو عقل سے کام لو. سابقہ امتوں کا معاملہ دیکھو, نافرمانوں کا انجام دیکھو, کھنڈرات تمہارے سامنے. اب یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے یہ آیت کہلاتی ہے, آیت نمبر 110. فما حتی اذا استیأس الرسل, یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے رسول. وظنوا انہم قد کذبوا, اور انہوں نے خیال کر لیا کہ ان سے وعدہ خلافی کی ہوئی ہے. جاءہم نصرنا, تو آگے ان کے پاس ہماری مدد. تو یوں ترجمہ کیا جائے تو کئی شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس کا ترجمہ یوں ہوتا ہے کہ جب مایوس ہو گئے لوگ اپنی قوم کے ایمان لانے سے, اور انہوں نے جو لوگ ان کے ساتھ تھے انہوں نے ایک گمان کر لیا کہ ہم سے جھوٹ بولا گیا, ابھی تک اللہ کی مدد ہی نہیں آئی, ہم تو مصائب میں پس کے رہ گئے. اس موقع پر جاءہم نصرنا, تو آ پہنچی انہیں ہماری مدد. فنجیا من نشا, پھر ہم نے نجات دی ان کو جنہیں ہم نے چاہا. ولا یرد باسنا عن القوم المجرمین, اور نہیں ٹالا جا سکتا ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب, البتہ ان کے قصوں میں عبرت ہے عقل رکھنے والوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری میں فضائل قرآن کے بیان پر سورت کا اختتام ہے. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب ما کان حدیثا یفترا, اور یہ قرآن نہیں ایسی بات جو جھوٹی بنائی جائے. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ, لیکن یہ تو تصدیق ہے اس کی جو اس سے پہلے کتابیں گویا آ چکی ہیں. اور نمبر 3 و تفصیل کل شیء, اور اس میں تفصیل ہے ہر بات کی. اور نمبر 4 و ہدوں, اور یہ ہدایت ہے. ہم نے کہا تھا دنیا میں اصل نعمت ہدایت, اور قرآن اس کا منبع اور سچ ہے. و رحمہ, اور جو ہدایت پر چلتا ہے اس کے لیے پھر رحمت بن جاتی ہے زندگی. تو فرمایا کہ قرآن رحمت ہے. لقومی یؤمنون, ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے. دو رکوع ہم کر لیتے ہیں سورہ رات کے بھی. رات بجلی کی کڑک کو کہا جاتا ہے, اور اس سورت کے اندر یہ بیان ہو رہا ہے کہ آفتاب نبوت طلوع ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ اندھیروں میں رہتے ہیں. چنانچہ پہلے دو رکوعوں میں توحید پر دلائل آ رہے ہیں, پھر دو رکوعوں کے اندر حق اور باطل میں فرق بیان ہو رہا ہے, اور پھر آخری دو رکوعوں کے اندر اس بات رسالت اور آخرت کا مضمون ہے. کل کے ٹائم پہ ان شاء اللہ اس سے پہلے فارغ ہو جائیں. اب 7 بجے تو سب لوگ تیار ہیں, اب اس سے پہلے تو مشکل ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را, یہ حروف مقطعات ہیں, اصل معنی اللہ کو معلوم ہے. تلک آیات الکتاب, یہ آیتیں ہیں کتاب کی. والذی انزل الیک من ربک الحق, اور جو کچھ اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وہی حق ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون, لیکن لوگوں میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے. تو قرآن سراپا حق ہے, یہ بات بیان ہو رہی ہے. آگے اب توحید باری تعالیٰ پر جو ہے وہ کئی دلائل آ رہے ہیں. تو اللہ کی تخلیق کے شاہکار بطور دلیل عقلی جو ہے بیان ہو رہے ہیں, اور یہاں پہلی دلیل جو ہے فوقانی ہے, یعنی اوپر کی چیزوں سے دلیل دی جا رہی ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها, اللہ ہی ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے جنہیں تم دیکھ سکو. تو ہم تو ایک چھت بناتے ہیں, کئی ستون لگاتے, لیکن اللہ نے اتنی بڑی چھت بنا دی آسمان اور کوئی ستون نہیں. ثم استوى على العرش, پھر وہ متمکن ہوا عرش پر. وسخر الشمس والقمر, اس نے مسخر کیا سورج اور چاند. اور شاہ عبد القادر دہلوی کا ترجمہ کرتے ہیں کہ کام پر لگا دیا اس نے سورج اور چاند کو. کل یجری لاجل مسمى, ہر ایک چل رہا ہے ایک مقررہ مدت کے لیے. یدبر الامر, اور وہی اللہ انتظام چلا رہا ہے. یفصل الایات, اور وہی تفصیل سے بیان کرتا ہے اپنی قدرت کی نشانیاں. لعلکم بلقاء ربکم توقنون, تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کرو. اب دلیل عقلی تحتانی آ رہی, پہلے آسمان اور اوپر کی چیزوں کا ذکر, اب زمینی چیزوں کا. وہو الذی مد الارض, اور وہی اللہ جس نے بچھا دیا زمین کو. وجعل فيها رواسي وانهارا، اب بنا دی اس میں مضبوط پہاڑ اور نہریں، ومن كل الثمرات اور ہر طرح کی میوے، جعل فيها زوجين اثنين اور اس نے بنا دیے اس میں دو دو جوڑے، پھلوں میں بھی اور باقی مخلوقات میں بھی، ایک میٹھا ایک کھٹا، یخشی اللیل النہار وہ ڈالتا ہے رات پر دن، ان فی ذالک لآیات بے شک ان سب میں ہیں نشانیاں، لقومی یتفکرون غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے، وفی الارض قطع متجاورات اور زمین میں کئی قسم کے ٹکڑے ہوتے ہیں پاس پاس، وجنات من عناب اور باغات ہوتے ہیں انگوروں کے، وزروں و نخل سنوان و غیر سنوان اور کھیتیاں و کھجوریں جن کی جڑیں ملی ہوئی ہوتی ہیں یا نہیں بھی ملی ہوتی، ایک ہی جڑ سے دو تنے نکل آتے دو درخت ہو جاتے ہیں، یا ہر درخت علیحدہ علیحدہ جڑوں پر نکلتا ہے، تو فرمایا یسقا بماء واحد اور یہ سب سیراب ہوتے ہیں ایک ہی جیسے پانی سے، ونفضل بعضها على بعض في الاكل اور ہم فضیلت دے دیتے ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر اس کے میوے اس کے پھل کے اعتبار سے، تو بعض بڑے شیریں ہوتے ہیں، اب زیتون آپ کھائیں اس میں پھل کے علاوہ روغن بھی آ رہا ہے اس سے تیل بھی بن رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو مختلف اعتبارات سے فضیلت دی ہے، ان فی ذالک لآیات بے شک ان سب میں نشانیاں ہیں، لقومی یعقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، تو آپ دیکھیں آیت نمبر دو میں آیا ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، تو کنون پھر آیا یتفکرون اب آیا یعقلون تو غور و فکر کرنا عقل کرنا، اس کا بار بار قرآن میں ہوگا، آگے تخلیق کے مظاہر جو ہیں وہ بعثت ثانی پہ بھی دلیل ہیں، یہ مضمون آ رہا ہے، وَإِن تعجب فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ اگر آپ تعجب کریں تو تعجب کریں ان کے اس قول پر، اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا کہ وہ کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے ہو جائیں گے مٹی مٹی، اَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ تو کیا ہم پیدا کیے جائیں گے دوبارہ اثر نو، اُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یہی لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا، وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ اور یہی لوگ ہیں کہ توپ پڑے ہوئے ہیں ان کے گردنوں میں، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہی لوگ ہیں جہنم والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، آگے آ رہا ہے کہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے نہ کہ عذاب، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ اور وہ جلدی چاہتے ہیں آپ سے برائی پہلے بھلائی سے، وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُولَاتُ اور گزر چکی ہیں ان سے پہلے بہت سی کہانیاں عذاب کی اللہ کی، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ اور بے شک آپ کا رب بڑا معاف کرنے والا ہے لوگوں کو باوجود ان کے ظلم کے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ اور بے شک آپ کا رب بہت سخت عذاب دینے والا بھی، آگے ان کا مطالبہ معجزہ اس کا جواب، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیتم میں ربی کیوں نہیں نازل کی گئی ہم پر کوئی نشانی ہمارے رب کی طرف سے، انما انت منذر ولکل قوم ناد اور فرمایا کہ بے شک آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہدایت کا راستہ دکھانے والا ہے، تو اس لیے قرآن میں جن انبیاء کا ذکر آ رہا ہے وہ عرب اور اس کے اطراف کے ہیں، اس لیے ایک رائے مفسرین کی ہے کہ جہاں جہاں لوگ آباد رہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تو وہاں وہاں اللہ تعالیٰ انبیاء بھیجتے رہے، اس لیے ایک رائے ہے کہ 1,24,000 انبیاء گزر چکے ہیں، کمال علم باری تعالیٰ بیان ہو رہا ہے، اللہ یعلم ما تحمل کل انثى اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ اٹھا رکھا ہے ہر مادہ نے، یعنی اس کے رحم میں کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے، وما تغیز الارحام وما تزداد اور جو گھٹتے اور بڑھتے رہتے ہیں رحم یہ بھی اللہ ہی کے علم ہے، وکل شیئن عندہ بمقدار اور ہر چیز اللہ کے پاس ایک اندازے سے ہے، عالم الغیب والشہادہ اور وہ جاننے والا ہے چھپی اور حاضر چیزوں کا، الکبیر المتعال اور بہت ہی بڑا اور عالی شان ہے، ثواب منکم من اسر القول ومن جہر بھی برابر ہے تم میں سے جو کوئی چھپا کر کوئی بات کرے یا اسے پکار کر کچھ کہے، ومن ہوا مستخفم باللیل اور جو چھپا رہا ہے رات کے وقت، والسارب بالنہار اور جو چلتا ہے دن کو، یعنی یہ سب اللہ کے علم ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، بخاری شریف میں روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں غیب کی پانچ کنجیاں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، نمبر ایک کل کیا ہوگا تو کسی کو نہیں پتا کل کیا ہونا ہے، نمبر دو رحم میں جو کچھ گھٹتا بڑھتا ہے، بعض لوگوں نے اس سے صرف اولاد ہی لیے لیکن بعض دفعہ رحم میں رسولی ہو جاتی ہے کینسر ہو جاتا ہے تو اس سے بھی رحم بڑھ رہا ہوتا ہے، تو وہ اللہ ہی کو پتا ہے رحم میں کیا ہے، نمبر تین بارش کب ہوگی اور نمبر چار کہ ایک شخص کس جگہ مرے گا ہمیں سے کسی کو نہیں معلوم، لیکن اللہ کو معلوم ہے کس کی کہاں موت ہوگی، اور نمبر 5 قیامت کب ہوگی. آگے محضرت باری تعالیٰ کا ذکر فرمایا لہو معاقبات من بین یدیہ و من خلفی، اور اس کے پہرے دار ہیں بندے کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی، یا فزونہ من امر اللہ، اور وہ حفاظت کرتے ہیں انسان کی اللہ کے حکم سے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اور بے شک اللہ تعالیٰ حالت نہیں بدلتا کسی قوم کی، حتی یغیر ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود نہ بدل دیں اپنے جو ہے معاملات کو. تو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنے حالت کے بدلنے کا. تو آدمی جب خود کوشش کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، ہم ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھے رہے کہ اللہ ہی کرے گا تو پھر اللہ ایسے نہیں کرتا. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ ارادہ فرماتا ہے کسی قوم پر برائی کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو کوئی اسے ٹالنے والا نہیں، وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہ ہی ہے ان کے لیے کوئی اس اللہ کے سوا مدد کرنے والا. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، اب یہاں آسمان کی بجلیاں بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اس پر ذکر آ رہا ہے، اور برق کہتے ہیں چمکنے والی بجلیاں، پھر رات کا ذکر آ رہا ہے گرجنے والی بجلیاں، پھر سوائق کا ذکر آ رہا ہے جو ہے وہ کڑکنے والی بجلیاں، تو چمکنے والی، گرجنے والی اور کڑکنے والی جو ہے بجلیاں آ رہی. تو هو الذی یریکم البرق، اور وہی اللہ ہے جو دکھاتا ہے تمہیں برق، خوفا و طمعا، یعنی خوف کے عالم میں بھی اور امید کے لیے بھی. خوف یہ ہوتا ہے بجلی ہمیں پر نہ گر جائے، امید یہ ہوتی ہے کہ بارش ہوگی. وَيُنشِئُ الصَّحَابَ الثِّقَالَ، اب اللہ اٹھا لاتا ہے بھاری بادل، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور اس اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے رات، رات جو ہے وہ بجلی کو کہتے ہیں، گرجنے والی بجلی ہے جو بادلوں سے آواز آتی، بِحَمْدِهِ اس اللہ کی ہم کے ساتھ، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور سب فرشتے بھی اس اللہ کے ڈر سے. ایک رائے یہ بھی ہے کہ رات جو ہے وہ اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں پر مامور ہے. وَيُسِلُ السَّوَائِقَ، اور وہ اللہ بھیجتا ہے کڑکنے والی بجلیاں، فَيُسِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر وہ ڈالتا ہے ان کو جس پر چاہتا ہے، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور اس کا جو بھی تدبیر ہے وہ بہت ہی سخت ہے. لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اور اسی کو پکارنا برحق ہے، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جن کو وہ پکارتے ہیں اس اللہ کے سوا، لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ، وہ نہیں جواب دیتے ان کو کچھ بھی، اللہ کا باسطی کفتیہی الالما، ان کی مثال ایسے جیسے کوئی اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دے پانی کے پاس، لیبلغ فاہو، کہ وہ آ جائے اس کے منہ میں، وما ہوا ببالغی، حالانکہ وہ آنے والا نہیں اس کے منہ میں. ایک آدمی پانی کے جھیل کے سامنے کھڑا ہو جائے، دونوں ہاتھ پھیلا دے اور کہے پانی منہ میں آ جا، پانی منہ میں آ جا، تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو غیر اللہ کو پکار رہے ہیں تو وہ اسی طرح کی مثال ہے، کچھ ان کی پکار سے ہونے والا نہیں. وما دعاء الكافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے کافروں کی دعائیں مگر وہ ضائع ہونے والی. آگے پوری کائنات اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے. وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں ہر وہ شے جو آسمانوں اور زمین میں، خوشی خوشی یا مجبورا. تو جو تشریحی احکامات ہیں، نماز، روزہ، عبادات، حج، زکات، یہ آدمی خوشی خوشی کرتا ہے، اور کچھ تکمینی ہیں اس میں بھی اللہ ہی کی مرضی چلتی ہے. بڑھاپا ہے، مرض ہے، موت ہے، ہمیں چاہے کتنا ہی ناگوار ہو، لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے، تو اسی کی مرضی اس کائنات میں چل رہی ہے. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اسی کے جو ہے وہ سائے جو ہے اسی کو سجدہ کرتے ہیں صبح اور شام. آئے تو سجدہ سجدہ کر لیجیے. آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ بیان ہو رہا ہے بسم اللہ اول و آخرا. قل من رب السماوات والارض، اے نبی ان سے پوچھے کون ہے رب آسمان و زمین کا. قل اللہ، آپ فرما دیجئے اللہ ہی ہے. قل افتخذتم من دونہ اولیاء، اے نبی ان سے کہیے کیا تم نے بنا لی اس اللہ کے سوا جو ہے وہ کارساز. لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ذرا، ان کا حال تو یہ کہ وہ اپنی ذات کے لیے اختیار نہیں رکھتے کسی فائدے یا نقصان سے بچنے کا. قل هل يستوي العمى والبصير، اب یہ کفر اور ایمان میں فرق بیان ہو رہا ہے. اے نبی ان سے پوچھئے کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا. ام هل يستوي الظلمات والنور، کیا برابر ہے اندھیرا اور جالا. ام جعلوا لله شركاء، یا ٹھہرا رکھا ہے انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک. خلقوا كخلقه، کیا انہوں نے بھی پیدا کیا جیسے اللہ پیدا فرماتا ہے مخلوق کو. فتشابہ الخلق علیہم، کہ مشتبہ ہو گئی اب ان پر ان بتوں کی پیدا کردہ مخلوق. قل اللہ خالق کل شیء، اینڈ ابھی آپ ہی کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے. وہ الواحد القہار, اور وہ واحد ہے اور سب پر جو ہے وہ قہار ہے, زبردست ہے. تو یہاں جیسے کہا کہ اندھا اور بینا برابر نہیں ہے, اسی طرح مومن اور کافر برابر نہیں, اور جس طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے اسی طرح کفر اور اسلام برابر نہیں ہے, دونوں میں زمین آسمان کا فیصلہ, حق اور باطل کی مثال آ رہی ہے. انزل من السماء ماء, اور اسی اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی. فسالت اودیہ تم بے قدرہا, بس اس پانی نے بھر دی وادیاں اپنے اندازے سے. فہتم السیل زبدر رابیا, اٹھا لیا جو ہے جو سیلاب ہوتا ہے اس نے جھاگ کو. ومما یوقدون علیہ فی النار, اور ان چیزوں میں بھی جنہیں تم آگ پر تباتے ہو, جیسے سونا ہے چاندی ہے اور جو میٹلز ہیں. ابتغاء حلیت او متاع, بنانے کے لیے زیورات یا دیگر سامان. زبدم مثلہ, تو اس کے اوپر بھی جھاگ آ جاتا ہے ویسا ہی. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل, اسی طرح اللہ مثال بیان کرتا ہے حق کی اور باطل کی. جس طرح سیلاب کے اوپر کے جھاگ بیکار ہیں وہ اڑ جائیں گے, اور جس طرح دھات کو جب پگھلایا جاتا ہے اس کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے وہ کوٹ ہوتا ہے, وہ علیحدہ ہو جاتا ہے, اور اصل سونا نیچے بیٹھ جاتا ہے, جھاگ اوپر رہ جاتا ہے, وہ کوٹ ہوتا ہے. تو اسی طرح اصل پانی جو ہے نیچے ہوتا ہے, اس کے اوپر بس سفید سفید جھاگ ہوتے ہیں جوڑ جاتے ہیں. تو اسی طرح مثال ہے حق اور باطل کی, حق رہنے والا اور باطل مٹ جانے والا, ختم ہو جانے والا. فم زبد, لیکن جو جھاگ ہے. فیض ہبو جفا, وہ تو غائب ہو جاتا ہے سوکھ کر. وم بما ینفع الناس, اور جو چیز فائدہ دینے والی ہے لوگوں کو. فیم کسو فی الارض, تو وہ ٹھہری رہتی ہے زمین میں. کذالک یضرب اللہ الامثال, اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے مثالیں. للذین استجابوا لربهم الحسنى, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حکم مانا اپنے رب کا, نیکی ہے بھلائی ہے. والذین لم یستجیبوا له, اب وہ لوگ جنہوں نے حکم نہیں مانا اس اللہ کا. لو ان لهم ما فی الارض جمیعا, اگر ان کے پاس ہو جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب. ومثله معه, اور اتنا ہی اور بھی ہو, دو زمینیں ہوں پوری بھری ہوئی ساز و سامان سے. لافتدوا به, تو وہ اپنے بدلے میں اسے فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. اولئک لہم سوء الحساب, یہی لوگ ہیں جن کا ہوگا بہت سخت عذاب. ومأواہم جہنم, ان کا ٹھکانہ ہوگا جہنم. وبئس المہاد, اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے. جی دعا فرما لیجیے. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم, اے اللہ ہم پر رحم فرما قرآن عظیم کی بدولت. واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمۃ, اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دیجیے, ہمارے لیے نور بنا دیجیے, ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دیجیے. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا, اللہ ہمیں یاد کرا دیجیے اس میں سے جو کچھ ہم بلا بیٹھے. وعلمنا منہ ما جہلنا, اور ہمیں سکھا دیجیے اس میں سے جو کچھ ہم نہیں جانتے. ورزقنا تلاوتہ آنا اللیل وآنا النہار, اور ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے دن اور رات کے حصوں میں. وجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین, اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دیجیے تمام جہانوں کی پروردگار. جزاکم اللہ خیرا.